حاضرین محترم، شب قدر کی تاخیراتوں میں سے آج آخری رات ہے. ہمیں نہیں پتا کہ پھر کبھی رمضان مبارک کی یہ رات ہم میں سے کسی کو نصیب ہوگی یا نہیں، اور وہ کون خوش قسمت ہوگا کہ پھر سے اس ماہ مبارک کی سعادتیں لوٹ سکے گا. چونکہ معلوم نہیں ہے، اس لیے ہر شخص یہ سمجھے کہ یہ ہماری آخری رات ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تلقین فرمائی ہے کہ آدمی جب نماز پڑھے تو اس طرح سے پڑھے تو اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں. اس آدمی کو یہ پتا ہو کہ یہ آخری نماز ہے، ہر نماز کے بارے میں اس کا یہی تصور ہو، تو یقیناً وہ بڑے اہتمام کے ساتھ اس نماز کو پڑھتا ہے. تو جب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ زندگی کا ہو سکتا ہے کہ آخری رمضان ہو اور شب قدر کی راتوں میں سے آخری شب ہو، تو یقیناً اس کی پھر ہم قدر بھی کریں گے. ویسے تو کسی نے کہا ہے کہ ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی، کہ ہر رات ہی شب قدر کی رات ہے اس شخص کے لیے جو قدر جانتا ہے. ہر شب شب قدر است اگر شب اگر قدر بدانی، اگر قدر جانتے ہو تو ہر رات ہی شب قدر کی رات ہے. اور کوئی آدمی اگر قدر نہ کرے تو پھر زندگی کی کتنی راتیں ہم ایسی گزار دیتے ہیں. اس لیے ایک تو یہ کہ تھوڑا سا دل میں یہ بات، اس بات کا ڈر ہمارے پیدا ہو کہ بھئی یہ رات آخری رات ہے، اس رات کو ہمیں کیسے گزارنا چاہیے. اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے یہ، تو دن کیسے گزارے گا؟ یقیناً ہم میں سے ایسے اللہ والے بہت کم ہوں گے. جیسے کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک صاحب نے چاہا کہ میں لوگوں سے معلوم کروں، اللہ والوں سے، کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے تو وہ کیسے گزارے گا، اس کا انہوں نے سروے کرنا چاہا. چنانچہ مختلف اللہ کے بندوں کی خدمت میں ہو گئے اور انہوں نے مختلف لوگوں سے یہ سوال کیا کہ بتائیے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ زندگی کا آج آخری دن ہے تو اس دن کو آپ کیسے گزارنا پسند کریں گے. کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کچھ جواب دیا. ایسا ہی اللہ والے کے پاس بھی پہنچے، انہوں نے فرمایا کہ بھائی جیسے میں اور دن گزارتا ہوں یہ دن بھی ویسے ہی گزاروں گا، اس لیے کہ میرے پاس وقت ہے ہی نہیں کہ میں کچھ اور کر سکوں. میں نے اپنے اوقات کو ایسا مرتب کر رکھا ہے کہ میرے پاس مزید کچھ کرنے کے لیے ٹائم نہیں. جیسے میں روز گزارتا ہوں ویسے ہی آخری دن گزارتا ہوں. اللہ کرے کہ ہم ایسے بن جائیں. کیا ہی بات ہے پھر تو کہ بھائی ہماری ہر رات ہی ایسی گزرتی ہو. لیکن یقیناً جب ایسا نہیں ہے تو ہم جب ہمیں اگر پتہ چلے کہ آخری دن ہے یا آخری رات ہے تو کیسے گزاریں گے؟ یقیناً زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے ساتھ آوازاری کر کے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، توازوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اور توبہ کر کے ہم اللہ کو منائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں. جیل میں جب کوئی قیدی ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ پتا ہو کہ بھائی اس شخص کو فلاں تاریخ کو پھانسی دے دی جائے گی، تو وہ پھر اپنی زندگی تبدیل کرتا ہے، نماز شروع کر دیتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. اور جو آخری رات ہوتی ہے وہ رات خاص طور پر اہتمام کے ساتھ پاک صاف ہو کر یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کے دربار میں اس طرح سے جاؤں کہ کوئی گناہ مجھ پر باقی نہ رہے. تو یقیناً اگر ہم ایسا تصور کریں، اور اس میں نہیں سمجھتا کہ وہ غلط بات ہے کہ رمضان المبارک کی یہ 29ویں شب ہے آج، اور یقیناً شب قدر کی تاک راتوں میں سے آخری رات ہے. یوں اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو کل کی رات بھی ہمیں مل سکتی ہے، لیکن یہ ان کے چاہنے پر ہے، مرضی پر ہے، ہمیں تو نہیں پتہ. ہم تو یہی سمجھیں کہ آخری رات ہے، اس لیے اس رات کو اہتمام کے ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ آہوازاری کر کے، رو کر، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے گزارنی چاہیے، اور خاص طور پر اپنے گناہوں پر استغفار کرنا چاہیے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار، جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے
لازم پکڑنے کا معنی ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے، ہر وقت استغفار کرتا رہے. جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کے لیے راستہ نکال دے گی. ومن کل ہم من فرجا، اور ہر ہم سے نکلنے کے لیے، ہر ہم سے اس کے لیے کشادگی پیدا فرما دیں گے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ہم، ایک ہوتا ہے غم. تو ہم جو ہے یہ غم سے بھی شدید ہوتا ہے، یعنی ایک تو غم کو ہر آدمی جانتا ہے، لیکن ہم جو ہے یہ وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی کو گھڑا رہا ہے. جس کو کوئی ایسا غم لگ جائے جس کو ہم کہتے ہیں، تو گویا اس کی زندگی گھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص استغفار کی کثرت کرتا رہے تو من کل ضیق مخرجا، ہم اس کو نکلنے کا راستہ عطا فرمائیں گے. وہ من کل ہم من فرجا، اور ہر ہم سے اس کو کشادگی عطا فرمائیں گے. اور ساتھ میں آخری بات فرمائیں کہ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. تو گویا اتنی بڑی نعمت ہے یہ استغفار کا پڑھنا. کثرت کے ساتھ استغفار کو شخص پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتے ہیں. قرآن مجید میں اس کو اس طرح سے اللہ نے بیان فرمایا، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو آدمی تقوی کی زندگی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، اور جو ڈرے گا تو پھر کیا کرے گا؟ استغفار کرے گا، توبہ کرے گا. تو وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے ہم نکلنے کا راستہ بنا دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو. تو اگر صرف اس آیت پر ایک انسان کا یقین ہو جائے تو دنیا سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں. آج ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق اس نے مار لیا، یہ میرا رزق کھا گیا، یہ میری نوکری کھا گیا، یہ میرے عہدے پر آ گیا. آج ہر جگہ یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم تقوی والی زندگی اختیار کرو تو ہم تمہارے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیں گے، اور ساتھ میں تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں کے بارے میں تمہارا گمان بھی نہ گیا ہو. تو ایک تو یہ کہ آدمی تقوی والی زندگی اختیار کرے. اور تقوی والی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہوا زندگی گزارے. جب کوئی کام کرے آدمی یہ سوچے کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں یا ناراض، بس یہ فیصلہ کرے، ہمیشہ رہے یا کہ ویسا رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. یہاں تو کوئی کیسے کو کیسے رہ رہا ہے، لیکن اصل یہ دیکھنا ہے کہ وہاں ہم کیسے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسی زندگی عطا فرما دے کہ اللہ کے پاس جب ہم جائیں تو ناراض خوش ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہوں. تو ایک تو یہ کہ چند دن کے لیے انسان کہیں رہتا ہے تو یقیناً آپس میں کچھ باتیں بھی ہو جاتی ہیں، تو ایک دوسرے سے معافی تلافی بھی کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ استغفار اللہ کے حضور کرنی چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ سے تو معافی مانگنا ہی مانگنا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سے ایسی غلطی تو نہیں ہوئی کہ کسی کا حق ہم نے مارا ہے، کسی کا حق دبا دیا، کسی کو کوئی بات بری بھلی کہہ دی. تو ایسی صورت میں بھی اس سے معافی مانگنی چاہیے کہ بھائی مجھے معاف کر دینا، آپ سے مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کی شان میں کوئی بات میں نے کہہ دی اور معاف کیجیے. ایک تو یہ کہ استغفار کرے، توبہ کرے آدمی، اللہ رب العزت کو بھی راضی کرے، بندوں کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرے جائز حد تک. البتہ اتنی بات یہ ہے کہ جب آدمی اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو ہمارے ساتھ چونکہ شیطان لگا ہوا ہے، وہ بھی اپنی سے پوری کوشش کرتا ہے، اور مختلف باتیں ذہن میں ڈالتا ہے. کبھی یہ کہ یہ توبہ اب کر رہے ہو، اتنے تم نے گناہ کر لی، اب کیا توبہ، اب تھوڑی توبہ ہوگی. بعض دفعہ شیطان دل میں اس طرح کے خیالات ڈالتا ہے کہ میاں اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی کوئی توبہ ہوتی؟ رات دن تو گناہ کرتے رہے، اگر اب توبہ کرنے چلے ہو. اللہ تعالیٰ معاف کرے، مایوسی کی بات ڈالتا ہے. لیکن یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجیے جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے، اور یہ ظلم کیا ہے کہ گناہ کر کے انہوں نے، اصل میں اللہ پر کوئی ظلم نہیں کرتا، ظلم اپنے آپ پر کرتے ہیں. جب آدمی کو گناہ کرتا ہے تو کوئی اپنے آپ پر ہم ظلم کر رہے ہیں. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے. تو اس لیے ایک تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے پر قدرت بھی ہے، اور ہم سے بے شک چاہے جتنے بھی گناہ ہو گئے ہوں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے نا امید ہرگز مت ہو. بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. تو اپنے آپ کو آدمی فقیر بنائے، اللہ کا محتاج سمجھے، اللہ کے آگے روئے اور گڑگڑائے، تو یقین اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں. ایک واقعہ کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا، ایک شخص کے والد کا انتقال ہو گیا جو بادشاہ تھا، اور یہ ابھی چھوٹا بچہ تھا. چنانچہ اس کے چچا وغیرہ چاہتے تھے کہ اقتدار پر ہمارا قبضہ ہو جائے، لیکن بعض جو مخلصین تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تجھے بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، ہندوستان کا جو بڑا بادشاہ عالمگیر تھا اس کے پاس لے کے چلتے ہیں، اور تمہیں تمہاری حکومت دلائیں گے، تمہارے باپ کی جگہ ہم دلائیں گے. چنانچہ کچھ وزیر اس کو راستے میں پڑھاتے رہے کہ دیکھو بادشاہ اگر تم سے یہ سوال کرے تو تم یہ جواب دینا، اور یہ پوچھے تو یہ کہنا. غرض اس کو سکھاتے پڑھاتے وہ دہلی پہنچ گئے. جب دہلی پہنچے قریب میں تو بچہ نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم نے مجھے پڑھایا ہے وہ تو ٹھیک ہے، میں نے سمجھ لیا، لیکن بادشاہ اگر اس کے علاوہ پوچھے تو کیا جواب دوں؟ یہ ضروری تو نہیں نا کہ جو تم نے کہا وہی پوچھے، ہو سکتا ہے کوئی اور بات پوچھے پھر. اب وہ دونوں وزیر ہنسے اور کہا کہ میاں بچہ بہت ہی زیرک اور عقل مند معلوم ہوتا ہے، اس کو سمجھانے اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی جواب دے لے گا. خیر بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ عالمگیر جو ہے ہوش پر نہا رہے تھے. اب یہ بچہ گیا وہاں پر اور بادشاہ کے قریب پہنچا، ان کو آداب کہا. بادشاہ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور مذاقن اس کو کہا کہ تمہیں پانی میں ڈال دیں، ڈبو دیں. تو اس بچے نے قہقہ مارا، ہنسنے لگا. تو بادشاہ نے کہا کہ بہت بے وقوف آدمی ہو، یہ تو خوف کا موقع تھا، ڈرنے کا موقع تھا، اور تم ہنس رہے ہو، اس کا مطلب ہے تم کرسی کے لائق نہیں ہو. تو تم کیا اپنے باپ کی کرسی لینے آئے؟ تم تو حکومت چلا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ موقع خوف پر ہنسنا یہ تو بیوقوفی کی علامت. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھ سے یہ تو پوچھ لیں کہ میں ہنس کیوں رہا ہوں. فرمایا چلو بتاؤ کیوں ہنس رہے ہو. کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ بادشاہ سلامت ہیں، آپ کا اقبال بلند ہو، اور آپ کا اقبال بلند ہے، اگر صرف آپ میری ایک انگلی پکڑ لیتے تو مجھے کوئی ڈبو نہیں سکتا تھا، اب جبکہ آپ نے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے تو مجھے کیسے ڈبو سکتے ہیں آپ. تو یہ حکایت لکھنے کے بعد جو بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ دیکھو اس بچے کو دنیا کے بادشاہ پر ایسا بھروسہ تھا کہ اگر بادشاہ کے ہاتھ میں ہاتھ ہوں تو کوئی مجھے ڈبو نہیں سکتا. تو کیا ہمیں اللہ پر اتنا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے آگے اپنا سر جھکائیں، ہم روئیں اور گڑگڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں، تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں پھر ڈبو نہیں سکتی، گمراہ نہیں کر سکتی. تو کم از کم اتنا بھروسہ تو اللہ پر ہونا چاہیے. یقین اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، کریم آقا ہیں، اور جہاں تک شیطان کا معاملہ ہے، دل میں اگر وسوسے ڈالے بھی لاکھ اور وہ ڈالے گا، تب بھی پرواہ کی ضرورت نہیں. حضرت مولانا محمد احمد شاہ صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے خلفاء میں سے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ ہمارے شیخ حضرت شاہ حکیم احمد افتر صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے فرمایا کہ حکیم اختر، میں نے ایک شعر کو مشرب اسلام کیا، یعنی غالب نے شعر کہا تھا، لیکن اگر میں اس کی اصلاح نہ کرتا، نوک پلک نہ سنوارتا، تو لوگ نا امید ہو جاتے، ہو سکتا ہے کہ اس شعر کی وجہ سے بہت سے لوگ توبہ ہی نہ کرتے، اس لیے میں نے اس کی اصلاح کر دی. تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ حضرت کیا اصلاح فرمائی، ہمیں بتائیں. فرمایا کہ غالب نے ایک رباعی کہی تھی غالباً، کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ شعر کہا تھا، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اب اگر کوئی آدمی اس شعر کو سمجھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی چونکہ ہم نے گناہ بہت کر لیے، رات دن گناہوں میں ڈوبے رہے، لہٰذا ہمیں تو بیت اللہ جانا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہمارا منہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم جا کر کعبے کو اپنا منہ دکھا سکیں یا کعبہ جا سکیں، اس لائق نہیں. تو گویا اس شعر نے نا امید کر دیا اللہ سے، اس کی رحمت سے. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس شعر کو کسرا فرمائی. وہ اصلاح کیا کسرا فرمائی؟ کہ میں اسی منہ سے کعبے جاؤں گا، میں اسی منہ سے کعبے جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. کیا ہو گیا جو گناہ ہو گئے، لیکن اسی منہ کو لے کر میں کعبے جاؤں گا انشاءاللہ، اور توبہ استغفار کروں گا، اللہ سے معافی مانگوں گا، یقینا اپنی بگڑی کو میں وہاں جا کے بناؤں گا. تو فرمایا کہ اگر میں یہ نہ کہتا تو شاید کوئی آدمی نا امید ہو جاتا، اس لیے میں نے اس کی اصلاح کر دی. اس سے ہی پتہ چلا کہ صحیح بزرگوں کی خدمت میں بیٹھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیز قابل اصلاح ہوتی ہے وہ اصلاح کر دیتے ہیں اس کی، اس سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوا. تو بہرحال بات یہ کہ نا امید ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے در پر لا کر بٹھا دیا ہے. آپ سب حضرات الحمدللہ اعتکاف کی حالت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت کا بڑا آپ لوگوں پر کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ساری دنیا کے جھنجھٹوں سے آپ کو آزاد کر کے اپنے در پر اور اپنی چوکھٹ پر لا کر بٹھا دیا. اب ہمارا کام کیا ہے؟ اب اللہ کو منائیں، روئیں، گڑ گڑائیں، عاجزی کریں کہ یا اللہ آپ نے جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا دیا ہے، آپ بس اب آپ اپنا فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما دیں. اب بتائیے اگر آج بھی مغفرت نہ ہو، یہ رمضان المبارک ختم ہو جائے گا، پھر کب مغفرت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو فرمایا کہ جو حضرت جبریل امین تشریف لائے تھے، ممبر پر آپ نے پیر رکھا تھا کرسی پر، اور یہ فرمایا تھا کہ حضرت جبریل امین نے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کرا لے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آمین. تو ہمیں تو ڈرنا چاہیے کہیں ایسے لوگوں میں شامل ہم نہ ہو جائیں، خدا نہ کرے. اس لیے اللہ سے رونا چاہیے، گڑانا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ فرمائیے کہ رمضان گزر گیا اور مغفرت کا فیصلہ نہ ہوا. اللہ ہمیں تو اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے. اس کے بغیر ہم نہیں جائیں گے. اس تصور کے ساتھ اور یہ بات ذہن میں رکھ کر آدمی توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ رب العزت سے معافی مانگے کہ یا اللہ ہم سے غلطیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، خطائیں سرد ہو گئیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی عہد کر لے کہ بھائی اللہ نے جب اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہاں پر موقع بھی عطا فرما دیا تو اب ہم گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے. بات یہ گناہ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ گناہ کا مطلب نافرمانی ہے، اور اس نافرمانی کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. یعنی گناہ کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی کرنا. تو بتائیے اللہ کی نافرمانی چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، وہ مناسب چیز ہے؟ تو اس طرح گناہ صغیرہ یا کبیرہ، آج یہ تقسیم ہماری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گناہ تو گناہ ہی ہے چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ. اس لیے آدمی تو وہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ عہد کر لے کہ یا اللہ میں آئندہ گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. اب دیکھیے آج جیسی رات مبارک رات ہے اور بڑی اہمیت والی رات ہے، اسی طریقے سے اگر کل چاند ہو جاتا ہے یا پرسوں ہو جاتا ہے تو جو چاند رات ہے وہ بھی ایسی شب قدر جیسی رات ہے، بلکہ بعض نے فرمایا کہ شب قدر سے بھی زیادہ افضل رات. اس لیے اس رات میں بھی کوشش کرو کہ عبادت کرو خوب اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ بات یہ ہے کہ یکم رمضان المبارک سے لے کر اور آج تک جتنے لوگوں کی مغفرت اللہ نے فرمائی ہے، جو چاند رات ہوتی ہے چاہے وہ کل ہو یا پرسوں، فرمایا کہ جتنے لوگوں کی مغفرت پورے رمضان المبارک میں یعنی 29 سے 30 راتوں میں ہوئی ہے، تنہا ایک رات میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاند رات میں مغفرت فرماتا ہے. مثلا یہ کہ اگر 70 لاکھ آدمیوں کی مغفرت ہوئی ہے پورے مہینے میں، تو اس رات میں 70 لاکھ کی مزید مغفرت فرماتا ہے. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایسی ایسی راتیں ہمیں عطا فرمائی جا رہی ہیں. اور پھر یہ بار بار ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہے، اسی لیے کہ تم بھائی اس ایک رات میں جاگ کر اللہ کو منا کر جو ہے وہ 84 سال 84 سال کا جو ہے وہ مزہ لے لو عبادت کا. اتنی عمر تمہاری بے شک نہیں ہوگی، لیکن یہ رات اگر مل گئی تو تمہیں اتنے سالوں کی عبادت کا ثواب مل جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائی. اس لیے میرے عزیز بھائی، ایک تو یہ سوچ لیں کہ یہاں سے جانے کے بعد جتنا ہم رابطہ اپنا مسجد سے بحال رکھیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، انشاءاللہ ہم گناہوں سے دور رہیں گے. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، اگر آپ صحبت میں رہیں گے کسی کے تو انشاءاللہ گناہوں سے دور رہیں گے، لیکن جیسے جیسے صحبت سے دور ہوتے چلے جائیں گے شیطان جو ہے وہ غالب آتا چلا جائے گا، اور ایک دن وہ گناہ بھی کرا لے گا کہ ارے اس سے کیا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے زندگیوں کس طرح گزاری ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے اپنے آپ کو ایک تو مسجد سے ہم اپنا تعلق رکھیں, اور پھر یہ کہ ہر ایک کو کسی نہ کسی سے مناسبت ہوتی ہے, جس عالم دین سے جس بزرگ سے آپ کو مناسبت ہو اپنا تعلق اس کے ساتھ رکھیں, کیونکہ فائدہ بھی اسی صورت میں ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق اگر کسی سے ہے اور ان سے مناسبت ہے. مناسبت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ان کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں, اس سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے, آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے, دنیا جو ہے وہ نظروں کے اندر گرتی چلی جاتی ہے, نیک لوگوں کے درمیان بیٹھنے میں اچھا لگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مناسبت ہے. اگر یہ صورت ہے تو یہ سمجھیے مناسبت کی علامت ہے. تو جس سے بھی مناسبت ہو, جہاں بھی ہو, جس کا بلڈ گروپ جس سے ملتا ہو وہیں پر رہے, فائدہ بھی اس صورت میں ہوتا ہے. کلاس میچ کرتے ہیں خون کا کہ نہیں, بلڈ گروپ ملاتے ہیں تو یہ تو ٹھیک ہے کہ 100% نہیں ملتا, لیکن 99.9 صحیح. اگر اتنا بھی مل جائے تب بھی انشاءاللہ شفا ہو جاتی ہے. تو اس لیے اگر کسی کا بلڈ گروپ کسی سے ملتا ہے تو وہ وہاں ان کی صحبت میں جائے رہے, انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اور دوسری بات یہ سمجھ لو کہ بدگمانی کسی سے مت کرو, کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو, ورنہ اپنی نیکیاں بھی ضائع ہوتی چلی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی عطا فرمایا ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھو, اپنے سے بہتر سمجھو دوسرے کو, انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ اچھے گمان کا ثواب ملے گا. چاہے ہم جس کو اچھا سمجھ رہے ہیں وہ برا ہو, لیکن ہم تو اچھا گمان رکھ رہے ہیں, اور جب اچھا گمان رکھیں گے ثواب ملے گا اس پر. لیکن خدا نہ کرے اگر ہم بدگمانی کریں, ہو وہ نیک اور ہم کہیں کہ بڑا برا آدمی, تو بدگمانی پر گناہ تو ہے, گردن پکڑی جائے گی. اس لیے بہت بیوقوفی کی بات ہے کہ خام خام نے گردن پھنسایا آدمی, تو برا بھی ہے تو اچھے گمان رکھ لو بھائی. ہو سکتا ہے کہ میرے سامنے اس کی کوئی برائی آئی ہو لیکن ہم یہ بہتر ہو, اس میں یہ خرابی نہ ہو, اس لیے گمان اچھا رکھو. آپ جب یہاں سے چلے جائیں گے تو اپنا تعلق مسجد سے مضبوط رکھیں. یقیناً ہر ایک کے کچھ نہ کچھ دوست ہوتے ہیں, اور آدمی انہیں دوستوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ اس کی گیدرنگ کن لوگوں کے ساتھ, اس کی صحبت کن لوگوں کے ساتھ. بعض اوقات دوستوں کو چھوڑنا پڑتا ہے, اللہ کے لیے دوستوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. آپ نے درمیان درس قرآن مجید کی بات سنی کہ اللہ یومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقین, کہ قیامت کے دن جو ہے بہت سے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے, دوست اس دن دشمن ہو جائیں گے, لیکن الا المتقین, وہاں تقوی کی بنیاد پر جنہوں نے دوستی کی انشاءاللہ وہ وہاں پر بھی دوست رہیں گے. لیکن خدا نہ کرے اگر یہاں پر ہم نے تقوی کو بنیاد نہیں بنایا بلکہ ویسے ہی یاری دوستیاں لگاتے رہے, ہمیں نہیں پتا کہ کون سا دوست ہمیں جہنم کے قریب لے جائے. اس لیے دوستیاں بھی دیکھ بھال کر لگائیے, جس سے دوستی ہو اس سے جو ہے اس کو یہ دیکھ لیں کہ یہ صحیح آدمی ہے یا غلط, ہمیں صحیح رہنمائی ہماری کر رہا ہے یا غلط راستے کی طرف, تو اس کا بھی اہتمام کر لیں. بہرحال یہ تو اصلاحی پہلو سے میں نے عرض کر دیا, اصل آج کی رات سے متعلق یہ بات تھی کہ ہم استغفار کریں, توبہ کریں اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی. اور بات یہ بھائی استغفار کا مطلب کیا ہے, حدیث شریف میں بھی آتا ہے مضمون اس کا, اور اس کی وضاحت جو ہے کی حدیث کی تشریح کہ ایقلا علیک, یعنی ایقلا عن المعصیہ, گناہ کو فوراً چھوڑ دے آدمی. آدمی توبہ استغفار کرتا ہے تو کب کرتا ہے؟ جب اس کو ندامت ہو اپنے عمل پر. اور ندامت کا مطلب کیا ہے؟ اس کو بزرگوں نے فرمایا کہ ایقلا عن المعصیہ, گناہ کو فوراً ترک کر دے, جو بھی گناہ کر رہا ہو اس کو فوراً چھوڑ دے, بھی اب میں نہیں کروں گا. اور اس کے بعد پھر این دم علیہ, اس پر ندامت بھی ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس گناہ کی طرف دوبارہ پلٹ کر جانا آگ میں اپنے آپ کو گرانے کے مترادف سمجھ آدمی, کہ میں اس گناہ کی طرف آئندہ میں نہیں لوٹوں گا. مگر اگر یہ تین چیزیں ہیں تو یہ توبہ کی تکمیل ہو جائے. آج یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ بہت سے لوگ جب کسی بزرگ سے تعلق رکھتے ہیں تو بھائی اس حد تک ہوتا ہے کہ کوئی وظیفہ بتا دیجیے, تو وظیفہ وظیفہ تو بہت پوچھتے رہتے ہیں, صبح کیا پڑھیں, دوپہر کو کیا پڑھیں, شام کو کیا پڑھیں, تو وظائف بھی بتائے جاتے ہیں, لیکن صرف وظیفے کی حد تک مت رہی ہے. حضرت طائف صاحب کا شعر ہے نا, پہلے بھی آپ نے سنا تھا کہ کون کہتا ہے نہ آئے, کون کہتا ہے نہ آئے, وہ دعا کے واسطے با خدا سے, کاش ہم ملتے خدا کے واسطے. یہ اللہ کے اللہ والوں کے پاس جاؤ اللہ کو پانے کے لیے, صرف اس لیے نہ جاؤ کہ صاحب وہ ذرا بچہ بیمار ہے تو دعا کر دیجیے, یا تعویذ دے دیجیے, یا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. دکانداری نہیں ہو رہی, دکانداری ہونی شروع ہو جائے. آج عام طور پر ہم اللہ والوں کے پاس بھی دنیا ہی حاصل کرنے جاتے ہیں. اللہ والوں کے پاس جانا بھی ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بس دنیا کی ریل پیل ہو جائے, بس خوشحالی کی زندگی ہو اور خوب جو ہے وہ دھن ہمارے پاس آنا شروع ہو جائے, یہ مقصد ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو ہمارے بھائی نے کہا کہ کون کہتا ہے نہ آئیں, وہ دعا کے واسطے. یعنی اس لیے منع نہیں کرتے کہ اللہ والوں پر دعا کے لیے مت جاؤ, جانے میں کوئی حرج نہیں, لیکن با خدا سے, کاش ہم ملتے خدا کے واسطے. یعنی اللہ والوں سے ہم کاش اس لیے ملتے کہ ہم اللہ ہمیں مل جائے, اللہ تعالیٰ کو ہم پالیں. یہ دنیا تو آپ کے قدموں میں خود بخود آئے گی. اگر اللہ مل گیا تو سارے خزانے اللہ کے پاس, جب خزانے والا مل گیا تو خزانے آپ کے پاس نہیں آئیں گے. لیکن ہم صرف خزانوں کے لیے جائیں تو خزانے والا بھی کہے گا ٹھیک ہے بھائی تجھے خزانے چاہیے یہ لے, لیکن خود اگر وہ نہ ملے تو پھر کیا فائدہ ہو خزانوں کا. ہمارے پاس جیب ڈھیر ہوں, لاکھوں ریال ہوں ہمارے پاس, ڈالر ہوں, لیکن اللہ رب العزت نہ ہو. صحابہ کرام کے بعد یہی دولت تھی سب سے بڑی, ان کا ظاہر ہمارے ظاہر سے اچھا نہیں تھا, ظاہری اعتبار سے ان کا ظاہر جو تھا, آج کا ظاہر بہت چکا چون ہے, بہت اچھا ہے, لیکن باطن بہت خراب. ان کا باطن بہت زبردست تھا, چاہے ظاہر ان کا اچھا نہ ہو دیکھنے میں, ان کے دل میں تقویٰ تھا. ہمارے حضرت والا نے کی مثال دی کہ دیکھو میاں, اگر کوئی بڑا باکس ہو, صندوق ہو بہت بڑا, اور اس باکس کے اندر پھر ایک چھوٹی سی صندوقچی ہو, اور اس صندوقچی میں 1 کروڑ کا ہیرا ہو, تو بتاؤ بھائی وہاں سنتری پہنا دے گا کہ نہیں؟ بندوق لے کے کھڑا ہوگا کہ کوئی اس ہیرے کو نکال کے نہ لے جائے. تو اس ہیرے کی وجہ سے اس چھوٹے صندوقچی کی بھی حفاظت, اس بڑے صندوقچی کی بھی حفاظت ہوتی جس میں وہ ہے. کوئی بڑا صندوق صحیح لے کے نہ بھاگ لیں. فرما کہ آج ہمارے پاس خالی بڑا صندوق صحیح ہے, پورا اتنا بڑا وجود, اندر جو ہمارا دل ہے, جو قیمتی ہیرا ہے, وہ ہمارے اندر نہیں ہے, جس میں اللہ رب العزت رہتے ہیں, جس میں تقوی کی دولت ہونی چاہیے, جس میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے, آج وہ دل ہمارے پاس نہیں. فرما کہ یہ جو پورا وجود ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بڑا باکس ہو, بڑا صندوق ہو, اور اس بڑے باکس کے اندر ایک چھوٹا صندوق ہو جس کے اندر جو ہے وہ قیمتی ہیرا ہو جس کی قدر ہوتی. بھائی بات یہی ہے کہ ہم بھی اپنے دل کے اندر تقوی کی دولت پیدا کریں, اللہ کا درد ہمارے دل میں پیدا ہو جائے, تو یقیناً پھر اس بڑے وجود کی بھی ہمارے قدر ہو جائے گی. لیکن اگر ہمارا دل ایسا نہیں ہے تو وہ پھر دل بھی بیکار, یہ اتنا بڑا وجود بھی بیکار, پھر کوئی جو ہے بڑے بخش کی حفاظت نہیں کرتا. جس کا جی جائے لے جائے, پھر شیطان اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے, پرواہ بھی نہیں ہوتی. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے دل کو دل بنائیں. دل تو ہم کہنے کو تو سب دل والے ہیں, لیکن دل والا کوئی کوئی ہوتا ہے. دل اس کو دیں جس نے دل دیا ہے. ہم اپنا دل کس کو دیں جس نے دل دیا ہے؟ ارے ہم کس پہ مر رہے ہیں؟ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے؟ جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نگاہ نہیں. ہم تو حسینوں پہ مر رہے ہیں دنیا کی, جنہوں نے مٹی ہو جانا ہے, خاک میں چلے جانا ہے. آج آپ مرنڈا پی لیں, شامی کباب کھا لیں, اور جناب بریانیاں کھا لیں, کوفتے کھا لیں, بتائیے کھانے کے بعد اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ گندگی نجاست کی صورت میں نکل جاتی. اسی طریقے سے ہم آج جن لوگوں پر مر رہے ہیں, اور غیر اللہ سمجھ لیجیے, میں میری مراد ہے غیر اللہ پر, اللہ کے علاوہ پر, اب چاہے جس پر بھی ہم جان دے رہے ہیں, لیکن یہ غیر اللہ پر مرنا کسی کام کا نہیں. اصل یہ ہے کہ اللہ پر مریں جس نے ہمیں دل دیا ہے. اگر اللہ پر ہم مر مٹیں گے, اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی, تو سمجھ لیجیے کہ ساری دنیا کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی. لیکن اگر ہم اللہ کے علاوہ, اللہ کے ماں سوا پر مرتے رہیں, تو مٹی پلس مٹی, وہی مٹی, ہم مرنے والا بھی مٹی, یعنی جس پر مر رہا ہے وہ بھی مٹی سے بنا ہے, جو مر رہا ہے وہ بھی مٹی سے بنا ہے, تو دونوں کا انجام ایک ہی جیسا ہے. جس کا جی چاہے قبر کھود کے دیکھ لے کچھ دن کے بعد کہ مٹی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. جس سے ہم مر رہے تھے وہ مٹی ہوا, نہ گال ہے, نہ بال ہے, نہ کوئی حال ہے, کچھ نہیں. یہ بال وال سب ختم ہو جاتے ہیں, حسینوں کے گال بھی ختم ہو جاتے ہیں, کھال بھی ختم ہو جاتی ہے, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر قبر کھودے تو آدمی کھڑا نہیں رہ سکتا, اس قدر بدبو ہوتی ہے. اگر جو ہے وہ 3 دن بعد 4 دن بعد قبر کھود کے دیکھ لیں, تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جن پہ ہم مرتے ہیں ان کے ساتھ لیٹ کر تو دکھایا, آدمی بیٹھے تو صحیح. دنیا میں تو چاہتے ہیں کہ ہم بدکاری کریں, برے کام کریں, لیکن انجام کر کیا ہے؟ مرنے کے بعد جائے کوئی ایک رات قبر میں لیٹے اس کے ساتھ جس پہ مرتا تھا, بھاگ جائے گا وہاں سے, پتا چل جائے کتنی محبت تھی. اللہ رب العزت سے محبت کرو, جس خدا نے ہمیں دل دیا ہے اس اللہ پر مریے تو انشاءاللہ آپ کی محبت امر ہو جائے گی. وہ محبت ایسی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ کبھی دھوکہ نہیں دیتے, وہ ایسے محبوب. تو دنیا کے محبوبوں میں کیا مرنا, اس لیے اس رات کو غنیمت سمجھیں اور اس رات میں جتنا ہو سکے اللہ سے صراط مستقیم طلب کیجیے. اللہم اهدنا الصراط المستقیم, اللہم اهدنا الصراط المستقیم, اللہم اهدنا الصراط المستقیم, یہ دعا کرتے رہیے. دیکھیے ہم میں سے ہر ایک کا ذہن مختلف ہے, ہر ایک کسی نہ کسی سے مناسبت رکھتا ہے, کسی کی مناسبت کسی سے, کسی سے مناسبت کسی سے, کوئی کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے, کوئی کسی مذہبی جماعت سے تعلق رکھتا ہے, کوئی کسی اور گروپ سے تعلق رکھتا ہے, ہر ایک کا ذہن بھی الگ الگ, اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں دوسرا غلط ہے, یہ نہیں. آج ہمارے یہاں مصیبت یہی کہ ہم میں سے ہم جس جماعت کے ساتھ چل رہے ہیں یا جن لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, ہم کہتے ہیں بس ہم صحیح ہیں باقی سب غلط. اس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ اللہ سے ہر دعا میں صراط مستقیم مانگا کرو کہ اللہ جو سیدھا راستہ ہے آپ کی نظر میں جو سیدھا راستہ ہے اس وہ ہمیں عطا فرما دیجیے. اور آگے اللہ نے تفصیل بیان فرما دی, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ یا اللہ جن پر آپ نے انعام و اکرام کیا وہ راستہ ہمیں عطا فرما دیجیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جو مغضوب علیہم جن پر تیرا غضب نازل ہوا, اور نہ گمراہوں کا راستہ, یعنی ہمیں ان کے راستے پر مت چلائیے, ہمیں راستہ عطا فرمائیے اہدنا الصراط المستقیم. یہ وہ دعا ہے جو ہم پانچوں وقت ہر رکعت کے اندر اللہ سے کرتے بھی ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یہی تو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو اللہ سے یہ ایک تو یہ کہ اپنی دعا میں اس کو لازم پکڑ لیجیے کہ اللہ سے یہ دعا مانگتے رہیے, اللہ صراط المستقیم پر ہمیں چلائیے. تو اپنے دعاؤں میں ایک تو اس کو شامل کر لیں, دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت سے یہ کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کی محبت جو آپ سے محبت رکھتے ہیں ان میں بیٹھنا, ان کے ساتھ اٹھنا, ان کی صحبت یہ ہمیں عطا فرما دیجیے. نیک لوگوں کی صحبت میں آدمی جاتا رہے, پھر جہاں جس سے مناسبت پیدا ہو جائے وہ وہیں پر آنا جانا لگا رکھے, کوئی بات ہو جائے تو اس تعلق کی بنا پر ان سے معلوم کر لیں. ان شاء اللہ کچھ ہی دنوں میں اللہ نے چاہا تو کایا پلٹ جاتی. اور اب تک ہم جو گناہ کرتے رہے, خطا کرتے رہے, اس کے لیے ہم معافی مانگ لیں. تو اللہ تعالیٰ کے بڑا احسان ہے کہ یہ قرآن مجید تو تراویح میں ختم ہوا ہی تھا, الحمدللہ اس قیام اللیل میں بھی یہ قرآن مجید مکمل ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھنے کی سننے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. تو پڑھنے والا بھی بابرکت اور مبارک ہے, اور جن لوگوں نے سنا قرآن مجید وہ بھی بابرکت ہیں اور مبارک لوگ ہیں, اور جو لوگ نہیں سن سکے اپنے طور پر پڑھتے رہیں, کوشش کریں کہ ہر مہینے میں قرآن مجید مکمل کر لیا کریں, اور آئندہ اس کا بھی اہتمام کر لیں کہ قرآن مجید سننا سنانے کا اہتمام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل کی اہتمام کا یوں پتہ چلتا ہے کہ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور آپ سے قرآن مجید, یعنی جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید سنتے تھے, پھر جبریل امین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے. اسی سے بزرگان دین دور جو ہوتا ہے حافظوں کے درمیان اس کا پتہ چلایا کہ بھئی یہ دور کرنا مستحب, کہ دو حافظ اگر ہوں تو ایک دوسرے کو سنائیں, ایک پارا وہ سے سنا دے دوسرا پارا اس کو سنا دے, تو یہ دور بھی اس سے ثابت ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سننا سنانا بھی کیا کرتے تھے. تو اسی طریقے سے ہم بھی قرآن مجید سے اپنا تعلق کو مضبوط رکھیں. اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے اور یقیناً ہم اس کا ہم حق ادا نہیں کر پاتے. بہرحال اس وقت بھی قرآن مجید مکمل ہوا تو یہ موقع بھی, ایک تو شب قدر کی رات, رمضان کا مہینہ, اور پھر یہ کہ تکمیل قرآن مجید کا موقع, تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت. پھر ماشاءاللہ اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہاں پر سب موجود, پھر بوڑھے موجود, کچھ بچے بھی موجود, تو مطلب اسباب اتنے موجود ہیں دعاؤں کی قبولیت کے. اس موقع پر ہم صدق دل کے ساتھ اللہ کے حضور اپنے اپنے حاجتیں پیش کریں اور اللہ سے مانگیں. کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نواز دے, مہربانی فرما دے. یہ رات ہماری زندگی میں انقلابی تبدیلیاں لے آئے, اپنے اندر تبدیلیاں پیدا بھی کیجیے. اگر اب تک ہم جو ہے وہ صحیح سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تو اب زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیجیے آج سے کہ ہم انشاءاللہ آج کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آپ کے طریقوں پر مر مٹیں گے. دل اس وقت نرم ہوتے ہیں تو اللہ سے مانگی. آج ایک بچہ مجھ سے کہا تھا کہ مجھے استقامت نہیں ہوتی, دعا کریں کہ میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں لیکن نہیں رکھ پاتا, اور شرمندگی کی وجہ سے کہتا میں آتا بھی نہیں. میں نے کہا بول تو یہ بات بھی غلط ہے بھائی, تم آتے تو رہو, شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یقیناً بہت سارے لوگ بہت سے گناہ کرتے ہیں, تم ایک ہی گناہ کر رہے ہو, کوئی اور سا گناہ کر رہا ہے, میں کوئی اور سا گناہ کر رہا ہوں, یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اس لیے اس بنا پر آنا جانا تو نہ چھوڑے. ایک بزرگ کی خدمت میں جب صاحب گئے تو جب وہ خانقاہ میں پہنچے تو تھوڑے بہت ان کی داڑھی کے بال آ گئے تھے. انہوں نے جناب ان سے ملاقات سے پہلے وہ داڑھی کے بال بھی صاف کر دی اور پھر جو ہے وہ حاضر ہوئے. تو فرمایا کہ اللہ کے بندے تم دو تین دن جائے ہوئے تھے, کچھ تھوڑا بہت نور تمہارے چہرے پہ آ گیا تھا, وہ کیا کیا تم نے؟ کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں ہوں مریض الامت اور آپ ہیں حکیم الامت. تو بات یہ ہے کہ حکیم کے سامنے مرض اپنا پورا کا پورا پیش کر دیا کہ میری اصل صورت تو یہ ہے, اس لیے میں نے ایسا عمل کیا تاکہ آپ مریض کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ مریض کی حالت تو یہ ہے اور آپ حکیم ہیں, آپ علاج کیجیے میرا. فرمایا کہ چلو تمہاری نیت ٹھیک ہے لیکن آئندہ ایسا مت کرنا. یعنی اگرچہ انہوں نے اچھی نیت سے ایسا کیا تھا لیکن ایسا کرنا درست نہیں تھا, اس لیے آپ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے, تمہاری نیت چونکہ اچھی تھی اور مقصد یہ تھا کہ میں اپنا مرض پورا کھول کر آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ پھر میرے حسب حال علاج شروع کر دیں, اصل مقصد یہ تھا. تو بہرحال اس موقع پر میں آپ حضرات سے بھی یہ درخواست کروں گا, اللہ رب العزت نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے, ماں باپ ہمارے مسلمان ہیں, باپ دادا مسلمان ہیں الحمدللہ, ہم خود مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے, خود بھی مسلمان ہیں اللہ کا شکر ہے. لیکن بھائی مسلمان کیوں ہیں؟ کیا اس لیے کہ ہم گرو نانک کو مانتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ ہم کسی عیسائی رہنما کو مانتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ ہمارا لیڈر کو یہودی ہے؟ بتائیے. یا اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عادی مرشد صلی اللہ علیہ وسلم, اسی لیے ہے نا؟ تو پھر ان کی شکل و صورت سے بیزاری کیوں, ناپسند کیوں؟ جس سے محبت ہو تو پوری ہونی چاہیے. یہ تو بے وفائی کی بات ہے کہ وہ محبوب اور شکل کا, ہم اور شکل کے. جب ہمیں وہ پسند ہیں, ہمارے بڑے ہیں, شیخ ہیں, ہمارے مرشد ہیں اور ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ کیسی بات ہے کہ وہ اور راستے پر ہوں ہم اور راستے پر ہوں؟ اپنے آپ کو ہم غلام بھی کہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہوا, پھر اس سنت سے, اس راستے سے راہ فرار کیسا؟ ایک دفعہ ہمت سے کام لے لیجیے, لوگ یقیناً آپ کا مذاق اڑائیں گے, آپ کو برا بھلا کہیں گے اور نہ جانے کیا کچھ تانے دیں گے. لیکن میں آپ سے بار بار یاد کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو تانے ہیں, یہ جو سنگ باری ہے ان کی زبانی, یہی تو آپ کے پھول ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو سجائے جا رہے ہیں, جس سے آپ ایک پھول دوسرا پھول تھی یہ رینک ہے جو آپ کے ترقی کے لگائے جا رہے ہیں. صحابہ کرام کو کیا لوگوں نے گالیاں نہیں دی؟ مجھے بتائیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب کہا کہ جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے, قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء, تو منافقین کیا کہتے تھے؟ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ تو صحابہ کرام کو بے وقوف کہا جاتا تھا, پاگل کہا جاتا تھا, دیوانے کہا جاتا تھا. اگر ہم اس سنت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام کی, کوئی ہمیں کہے کہ بے وقوف ہو گیا ہے, پاگل ہو گیا ہے, اگر کوئی ہمیں بھی کہے اور ہم صرف اس خاطر سن لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بھی لوگوں نے برا بھلا کہا اور صحابہ کرام کو بھی کہا, تو اللہ کے بندو یہ تو ترقی ہو رہی ہے آپ کی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے وہ مخالفت کرنے والے گھر کے لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ ماں ہو, باپ ہو, بھائی ہو, بیٹا ہو, بہت سارے سب سے پہلے مخالفت کرنے والے ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو رینک آپ کو ملے گا, یہ جو ترقی ملے گی, اس کو حدیث سے بھی یوں فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید, ایک روایت میں, اور ایک روایت میں کہ فلہ اجر مئۃ شہید, کہ جو آدمی فساد کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کرے, من احیا سنتی, جو میری سنت کو زندہ کرے, عند فساد امتی, میری امت میں جب فساد پھیل گیا ہو اس زمانے میں, تو فلہ اجر مئۃ شہید, اس کو 100 شہیدوں کا ثواب. آپ ثواب 100 شہیدوں کا لیں گے تو فری میں مل جائے گا, آپ کو کوئی کچھ نہ کہے, تو سو شہیدوں کا ثواب کیسے ملے گا؟ یہ ملے گا اسی لیے کہ کوئی آپ کو تانے دے گا، کوئی آپ کو برا کہے گا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے کہ میں نے تو اللہ کے رسول کی صورت بنائی ہے، لوگ مجھے الٹے سیدھی ہلکے باتیں کر رہے ہیں، لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں، لوگ مجھے کچھ کچھ کہہ رہے ہیں، تو کبھی کبھی دل ٹوٹے گا، آنکھوں سے آنسو آئیں گے، یہ ہے وہ حسرت غم دل میں پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد اور یہ لوگوں کی باتیں سن کر جو درد پیدا ہوگا، اس سے ترقی بھی ہوگی، عزت بھی ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان شاء اللہ فلاح و اجر میت و شہید کا مزداق بھی بنو گے، بغیر اس کے نہیں بنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو لڑکے لگائے جاتے تھے جو آپ کے پیچھے تالیاں بجاتے تھے، آپ کو برا بھلا کہتے تھے، حتیٰ کہ پتھر مارتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، وہاں پر دو بھائی تھے، دو یا تین بھائی رہتے تھے جن کے بارے میں سنا تھا کہ سب سے شریف لوگ وہی ہیں، جب وہاں گئے تو انہوں نے آپ کو بھگا دیا۔ آپ نے فرمایا جب شریفوں کا یہ حال ہے تو قوم کے کمینوں کا حال کیا ہوگا؟ یہ تو شریفوں کا حال تھا، انہوں نے آپ کی بات ہی نہیں سنی اور کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بچے لگا دیے کہ ان کا مذاق اڑاؤ یا ان کے پتھر کرو، پتھر مارو ان پر۔ یہ شریف ترین لوگ تھے اس قوم کے۔ نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ جس کی قوم اس کو پتھر مارے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لے جانے لگے، آپ نے ان سے کہا کہ اچھا میاں اتنا کرنا کہ تم، میں جو یہاں آیا ہوں تبلیغ کے لیے، تم یہ بات قریش تک مت پہنچانا، کیونکہ جب انہیں یہ بات پہنچے گی تو اور زیادہ ستائیں گے اور تنگ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا بھی وعدہ نہیں کرتے، ہم تو مت پہنچائیں گے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے آئے اور چلتے یہاں تک کہ لوگ لڑکے ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، بتائیے کس جرم میں پتھر مار رہے تھے؟ کیا آپ نے کسی سے کوئی چندہ مانگا تھا؟ کیا آپ نے کسی سے مال مانگا تھا؟ کیا آپ نے ان کو، ان سے کوئی کسی کی بیٹی مانگی تھی؟ کس لیے سب کچھ؟ اللہ کے لیے۔ لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ایک ہی آپ کا نعرہ تھا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے، یہ تھا اصول آپ کا، یہ تھا لا الہ الا اللہ کی تبلیغ، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی ترغیب، یہ آپ کا قصور تھا۔ وہاں سے آپ آتے ہوئے باغ تھا انگوروں کا، وہاں تشریف لے آئے، آ کر آسمان کی طرف آپ نے چہرہ کیا، اور یقیناً اس وقت آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، یہ تو نبی ہی جانتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک خاص دعا فرمائی، اس کا اصل مزہ تو عربی ہی میں ہے، اور یہی کہ اس میں کہا کہ یا اللہ میں، اللہم اشکو الیک ضعف قوت، اے اللہ میں اپنی قوت کے کمزور ہونے کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں، وقلت حیلتی، اور ہیلے کی قلت کا شکوہ بھی آپ سے کرتا ہوں کہ میرے پاس نہ طاقت ہے، نہ جماعت ہے، نہ میرے پاس افراد ہیں کہ جو میں اپنے ساتھ رکھوں، اور یہ کہ لوگ جس طرح سے مجھے نظروں سے گرا رہے ہیں، یا لوگ تان و تشنیع کر رہے ہیں، یا اللہ یہ سب چیزیں میں آپ ہی سے شکوہ کر سکتا ہوں اس کا۔ تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی دعا ہے، یہ اس وقت دعا فرمائی۔ تو وہاں پر اس کا بھی، اس باغ کا جو مالک تھا وہ سب باتیں دیکھ رہا تھا، دو بھائی تھے وہ غالباً، انہوں نے اپنے ایک غلام کو جس کا نام عداس تھا بلایا اور کہا کہ میاں یہ مسافر آدمی ہے اور لگتا ہے کہ بہت ہی تھک گیا ہے بیچارہ، لوگوں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، تم ایسا کرو کہ پریڈ میں انگور کا خوشہ لے کر ان کے پاس جاؤ اور جا کے دے کے آؤ۔ تو بہرحال وہ عداس جو غلام تھا وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، اور آ کر وہ انگوروں کا خوشہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جب خوشہ کھانے لگے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھی تو اس عداس جو غلام تھا اس نے حیرت سے کہا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ یہ الرحمن الرحیم کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ بھائی مجھے اللہ نے حکم دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا کہ میں نے اس لیے کہا کہ یہاں کے لوگ تو بسم اللہ عمہ کہتے ہیں لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے۔ تو پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ فرمایا کہ اچھا، ہمارے بھائی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی کے ہو تم؟ وہ نصرانی تھا، عیسائی تھا، حضرت یونس علیہ السلام کے دین و مذہب پر تھا۔ تو وہ غلام آپ کے قدموں میں گر پڑا اور کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ اس بات کا علم کسی نبی کے سوا کسی اور کو نہیں ہو سکتا کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی اور وہ نینوا کے رہنے والے تھے، موصل میں جو نینوا شہر ہے وہاں کے۔ تو اب جب ان دونوں بھائیوں نے دیکھا تو کہا کہ لومیا غلام بھی کام سے گیا ہمارے۔ بہرحال یہ شخص جب وہاں پہنچا تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو میاں تم اس کی کام کس کے چکر میں آ گئے, یہ تم کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا خدا کی قسم بات یہ ہے کہ تم دونوں بھی ایمان لے آؤ, اس وقت کائنات میں اس سے افضل اور اعلیٰ کوئی شخص نہیں ہے نبی وقت کا. بہرحال ان کی بات مانی یا نہ مانی تاریخ تو اس سے خاموش ہے, لیکن میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات بتا رہا تھا کہ آپ کو بھی مشکلات پیش آئیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشکلات کی وجہ سے دین کو چھوڑا نہیں, یہ تکلیفیں برداشت کی. تو ہم زبان کے جو تان و تشنی کے تیر ہیں اگر اس سے ہم گھائل ہو جائیں تو یقیناً نبی کی سنت پر عمل ہو گئی. اس لیے میرا عزیز ہو, یہاں جانے سے پہلے کم از کم ہم اپنی شکل و صورت کو ٹھیک کر لیں, اپنی وضاقت کو ٹھیک کر لیں, یہاں سے جائیں تو پتہ چلے کہ میں واقعی الحمدللہ یہ اعتکاف کر کے آئے ہیں, اللہ کے گھر سے لوٹ رہے ہیں. اس لیے اس کا اہتمام کریں. اور پھر سے داڑھی کی حد تک ہی نہیں, داڑھی تو الحمدللہ ہر مسلمان کو رکھنی ہی چاہیے. داڑھی کو یہ نہیں کسی مولوی کا کام ہے کہ جی مولوی صاحب رکھیں باقی کوئی نہیں, سب مسلمانوں کا کام, چاہے وہ مولوی ہو غیر مولوی ہو, یہ دین سب کے لیے ہے. قرآن مجید جو ہے یہ سب پر نازل ہوا ہے, ہم سب کے لیے, ایسا نہیں کہ کسی مولوی کا دین ہے باقی کا نہیں. جو ذمہ داریاں ایک عالم پر آتی ہیں بحیثیت چاہے وہ مسلمان ہونے کے, وہ ذمہ داری سارے مسلمانوں پر. اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کو جتنا دین آتا آگے پہنچائے, تو جس طرح ایک ذمہ داری ایک جاننے والے پر آ گئی, اب اگر اس کو یہ بات پتہ چل گئی تو اس پر بھی وہی ذمہ داری آ گئی. آپ نے فرمایا کہ جب حجت الوداع کے موقع پر آپ نے جب ساری باتیں کہہ دی تو آپ نے فرمایا کہ کیوں بھائی تم تک میں نے کیا پیغام حق پہنچا دیا؟ سب نے کہا کہ پہنچا دیا. تو آپ نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, یا اللہ آپ گواہ رہیے میں نے بات امت تک پہنچا دی. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ فلیبلغ شاہد الغائب, جو یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے غائب لوگوں تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں. تو یہ دین ہمارا عالمی دین ہے, 1400 سال سے یہ بات گونج رہی ہے, آج ہم تک یہاں پہنچی, میں نے آپ کو پہنچایا, آپ آگے پہنچائیں گے کہ بھائی جو بات ہمیں معلوم ہوئی ہم آگے پہنچائیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ داڑھی رکھنا سے سنت ہے, تو آپ کو بتا دوں کہ سنت بمانے طریقہ تو ہے, اللہ کے لیے بھی سنت کا لفظ آتا ہے کہ یہ اللہ کی سنت جاریہ ہے. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی, سنت تو سنت اللہ, اللہ کی سنت, تو اللہ کی سنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا طریقہ. اسی طرح نبی کی سنت کا مطلب بھی نبی کا طریقہ ہے. لیکن جہاں تک اس کے حکم کا تعلق ہے تو حکم یہ ہے کہ واجب, صرف سنت نہیں ہے, داڑھی کا رکھنا ہر مسلمان پر ایک مشت واجب تینوں طرف سے, یعنی ایک مشتکم کرنا کترانا یہ ناجائز اور حرام ہے. صرف یہی نہیں کہ ہم معمولی روزانہ ہم شیو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پانی میں اور نالوں میں بہاتے ہیں, گٹر میں پھینکتے ہیں, آدمی سوچے تو صحیح کیا آپ کی سنت کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے؟ اہتمام کرو اس کا, میرا چیز جس حد تک ہو سکے ارادہ تو کر ہی لو. اور آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو مجوسی سفیر آئے تھے, وہ آتش پرست تھے, ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں اور داڑھی بالکل نہیں تھی, حالانکہ وہ سفیر تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا. حالانکہ سفیروں پر کوئی پابندی نہیں ہوتی اتنی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف چہرہ نہیں کیا. اور بعد میں آپ نے ان سے کہا کہ تمہیں کس نے حکم دیا ایسی شکل بنانے کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا. بادشاہ کو رب کہتے ہیں, ہمیں ہمارے بادشاہ نے حکم دیا ایسی شکل بنانے کا. آپ نے فرمایا مجھے تو میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں مونچھیں کترواؤں اور داڑھی بڑھاؤں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں داڑھی بڑھاؤں اور مونچھیں کترواؤں. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں میرا عزیز ہو کہ ہمارے علم میں باتوں آ جائے کم از کم. الحمدللہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں, بار بار یہ بات میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ جس کی داڑھی ہے اس کو تو میں بہت اعلیٰ سمجھتا ہوں, جس کی نہیں ہے اس کو کمتر. ہرگز نہیں, کوئی کمتر برتر اللہ ہی کی نظر میں جو جیسا ہے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کمتر سمجھنے والے یا بڑھ کر سمجھنے والے, ہم تو اپنے آپ سے سب کو بہتر سمجھتے ہیں. لیکن بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے, آپ کے بھائی ہونے کے, یہ میرا فرض بنتا ہے کہ جو بات دین کی ہے وہ آپ تک پہنچاؤں ہمدردی کے ساتھ, خیر خواہی کے ساتھ. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بات پر کتنا عمل کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے کتنی مدد طلب کرتے ہیں. تو اس لیے یہ آپ یہ سوچیے کہ کل آج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سفیروں سے منہ موڑ لیا, کل اگر ہم ایسی شکل لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں اور اگر آپ نے سفارش نہیں کی ہماری اور چہرہ پھیر لیا, ہمارا کیا رخ ہوگا بتائیے؟ وہاں ہم کیا کریں گے اس وقت؟ کوئی بھی کام نہیں آئے گا. جن کی خاطر آج دنیا میں ہم سب کچھ کرتے ہیں کل وہ کیا کام آ جائیں گے ہمارے؟ بتائیے کون کام آئے گا؟ کوئی کام آنے والا نہیں ہے. اللہ کے سوا بجز کوئی کام آنے والا نہیں ہے. تو جس اللہ کے سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا کام بنا دے, جس رسول اللہ سے چاہتے ہیں کہ ہماری شفاعت فرمائے, تو اگر شفاعت ان کے طریقے پر چلیں گے تو وہی تو فرمائیں. ہم ان کے طریقے اختیار نہ کریں اور ہم یہ چاہیں کہ ہماری سفارش کر دیں. بہرحال یہ حق شرافت عبدیت کے خلاف. ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ گناہوں پر اصرار, کوئی شخص گناہوں پر اصرار کرتا رہے اور پھر یعنی گناہ بار بار کر رہا ہے اور ایسی حالت میں اللہ کی نعمتوں سے مستفید بھی ہو رہا ہے تو شرافت کے خلاف ہے یہ بات. کہ جس کی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں, مال کھا رہے ہیں جس کا, اور اس کے احکام پر عمل نہیں کر رہے. کیونکہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ ما آتاکم رسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے تمہیں روکے رک جاؤ. ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم مجھ سے سوال کرو, جو پوچھو گے بتاؤں گا. تو جو بھی سوال کرتے تھے وہ بتاتے تھے, اور فرمایا کہ جب کوئی پوچھتا تھا بھائی دلیل کیا ہے, تو آیت یہی پڑھتے تھے, ما آتاکم رسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ رسول علیہ السلام جو حکم دے اس کو لے لو, پکڑ لو, اور جس سے روکے رک جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شخص نے دیکھا ایک صاحب کو کہ وہ شیو کرا رہے ہیں کسی نے یا خود کر رہے ہیں, تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ اگر ریشمی تراشی, جناب آپ داڑھی کاٹتے؟ تو کہا کہ بھلے ریشمی تراشم, ولیکن دلے کسرا نہیں تراشم. کہا کہ ہاں میں اپنی داڑھی کاٹا ہوں, کسی کا دل تو نہیں توڑ رہا. مطلب کیا تھا کہ تم نے تو میرا دل توڑ دیا ہے کہہ کے. تو اس شخص نے بڑا عجیب جواب دیا, اس نے کہا کہ اچھے خوب دل رسول میں تراشی وہ کوئی دل کسرا نہ تراشم. تم عجیب آدمی ہو, تم تو اللہ کے رسول کا دل چھیل رہے ہو یہ عمل کر کے, اور کہتے ہو میں کسی کا دل نہیں توڑ رہا. اس کے دل پر بڑا گھونسا لگا کہ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس سے اصل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو چھلنی کرتے ہیں, ہم آج صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں اس عمل سے. تو اس نے کہا جڑا کر اللہ کے چشمہ باز کر دی, مرا باز با جانے جا ہم راز کر دی, اللہ تجھے جزا دے, تو نے میری آنکھیں کھول دی آج. میں تو اس عمل کو ویسے ہی کرتا تھا جیسے کہ لوگ کرتے ہیں, لیکن اللہ تجھے جزا خیر دے, تو نے آج میری آنکھوں کو کھول دیا. جزاک اللہ کے چشمہ باز کر دی, مرا باز جانے جا ہم راز کر دی, آج تو نے مجھے اپنے جانے جا کے ساتھ ہم راز کر دیا. مجھے آج راز سے پردہ اٹھ گیا اور واقفیت حاصل ہو گئی کہ یہ میں کتنا بڑا غلط عمل ہوں جو کر رہا تھا. اس لیے میرا عزیز بھائی, میں تو ترغیب ہی دے سکتا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اولیاء صلحاء کے جو آخری سرحد ہے وہاں تک پہنچا دے, سب کو نیک ترین انسان بنا دے. اللہ کی نظر میں آپ سب اور ہم سب برگزیدہ ترین بندے بن جائیں. اس کی یقیناً ہم سب کی یہ خواہش ہونی چاہیے, یہ نہیں بتاؤ. تو خواہشوں سے تو فقط کچھ نہیں ہوتا نا, کچھ کرنا بھی پڑتا ہے. تو اس لیے ارادہ تو کر لو, ارادہ کر لیجیے, اور ارادہ ایسا کریں کہ پختہ ارادہ, اللہ تعالیٰ ارادوں کو بھی جانتے ہیں. بعض لوگ انشاءاللہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی انشاءاللہ سے جان چھوٹ گئی, اللہ نے چاہا تو, اور جب بعد میں باہر نکل گئے کہ اللہ نے چاہا ہی نہیں, ہم کیا کریں, ہم نے تو کہا تھا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ایسا نہ ہو بھائی. انشاءاللہ کا مطلب واقعتاً کرنے کی نیت سے انشاءاللہ ہو, اور اللہ سے مدد بھی مانگو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس عمل کی بھی توفیق دے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہی فقط عمل نہیں ہے. کیا ٹائم ہو گیا؟ 4 بجے. ابھی وقت تو ہے نا, کچھ سونے کا وقت تو ہے نہیں, کچھ چلتی رہے بات جب تک چل سکے. اچھا مطلب سب چپ بیٹھے ہیں اس لیے بند کر دوں, کیونکہ میرا تو خود گلا خراب ہے, لیکن آپ کی برکت سے چل پڑا کچھ تھوڑا سا, تو میں بھی چل رہا ہوں. جب میں محسوس کروں گا کہ آپ لوگوں کی بھی در طلب نہیں رہی تو چھوڑ دوں گا. لیکن خیر دعا بھی کرنی ہے, انشاءاللہ کچھ وقت اس میں بھی لگ جائے گا, بات پوری کر لیتا ہوں, چاہے وہ 1 منٹ میں ہو جائے 10 منٹ میں. صرف داڑھی کی حد تک دین پر مت رہیے, یہ بھی سمجھ لیجیے. بعض لوگ داڑھی تو ماشاء اللہ رکھ لیتے ہیں, اس کے بعد نہ نماز پڑھتے اور نہ ہی کوئی ایسا عمل کرتے کہ جس سے دوسرا آدمی سمجھے کہ واقعی اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے. دیکھیے ہم داڑھی جب رکھ لیتے ہیں تو اوروں سے زیادہ ہمارے اوپر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. لوگ اس بات کے متقاضی ہوتے ہیں کہ اس کے اخلاق اور لوگوں سے اچھے ہوں, اس کی بودوباش اور لوگوں سے اچھی ہو, یہ اوروں کے مقابلے میں زیادہ با اخلاق آدمی ہو. گھر والے بھی اس کا تقاضا کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ میاں جب سے تم مسجد پڑھنے گئے ہو تم کام ہی نہیں کرتے ہو، کوئی مسجد کیا جانا شروع کیا تم نے کہ کام کرنا ہی چھوڑ دیا، اب کوئی تم تو نکم میں ہو گئے، ناکارا ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا عمل ایسا ہوتا ہے، اب گھر والے کسی کام کا کہہ رہے ہم جاتے ہی نہیں. بےچارے لازمی بات ہے، کس سے کرائیں گے وہ کام کو؟ پڑوسی سے تو کرا نہیں سکے بھائی. جب ہمارے گھر والے تو ہم ہی سے کہیں گے جاؤ یہ کام کر دو، تو ان کا کام بھاگ دوڑ کے کرنا چاہیے. داڑھی رکھنے کا، دین پر چلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب سارے حقوق سے مخدوش ہو گئے، اب نہ بیوی کا حق ادا کر رہے ہیں نہ کسی اور کا. میں نے بتایا تھا ایک صاحب پنجاب سے آئے، ہمارے پڑوسی تھے، ان کا انتقال ہو گیا اللہ مغفرت کرے، تو لوگوں سے ان سے قرضے ورضے لے رکھے تھے، لوگ آتے تھے قرض لینے کے لیے، وہ دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتے تھے، جاتے نہیں تھے، باہر نکلتے نہیں. ایک بڑی مشکل سے باہر آئے تو کسی نے کہا میاں اتنے عرصے سے آ رہے ہیں برابر، تم قرضہ کب دو گے ہمارا، کیوں نہیں دیتے ہو؟ کہا بھائی میں نے دنیا داری چھوڑ دی ہے بس. میں نے بتاؤ بھائی ایسی دینداری کا کیا فائدہ کہ قرضہ ہی نہ دے کسی کا؟ اب تو نے دینداری اگر اختیار کر لی تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ پیسے دو اس کو واپس. تو اگر ایسی دینداری، یہ دینداری نہیں ہے. ہم اور لوگوں سے پھر زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، کسی کا لیا ہے تو واپس کریں، اور اگر فوری طور پہ نہیں ہے تو اس سے ہزار معذرت کے ساتھ کہیں کہ بھائی میرا انشاءاللہ ارادہ دینے کا ہے، اس وقت میرے پاس نہیں لیکن میں آپ کو ضرور دوں گا، آپ پریشان مت ہوں. یعنی اور اس سے بھاگے دوڑے نہیں، منہ مت چھپائیں، جاتے رہیے. بعض لوگ منہ چھپا لیتے کہ شرمندگی کے سامنے نہیں آ رہا، عجیب آدمی ہے. اور زیادہ شرمندگی ہوتی ہے تو کہ آدمی پیسے بھی لے چھپ بھی جائے، ایسا نہ کرو بھائی شرمندگی کی وجہ سے. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب وہ گناہ کرتے اس سے جو ہے نا وہ اللہ معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، شرم آتی. ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ عجیب بے حیا آدمی ہے کہ گناہ کرتے ہوئے تو نہیں شرم آ رہا اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے شرم آتا ہے. بھائی جب گناہ کر رہا تھا اس وقت نہیں شرمایا، اس وقت حیا کرنی چاہیے تھی کہ اس مالک کو خالق کے حضور ہم معافی مانگتے ہوئے شرما رہے ہیں لیکن گناہ کرتے ہوئے نہیں شرماتے. اور بعض لوگ اللہ کے بندے کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے تعلق کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے، اللہ معاف کرے تو استغفر اللہ. یعنی تعلق، اللہ کا جو تعلق ہے اللہ سے تعلق کو ختم کر دیتے ہیں لیکن گناہ کو نہیں چھوڑتے، بھی گناہ سے تعلق نہیں چھوڑ سکتے، اللہ سے تعلق چھوڑ دیں گے الحمد للہ. تو اس لیے میرے عزیز بھائی یہ بھی بہت ضروری چیز ہے کہ اپنے گھر والوں کا اکرام بھی کرو، ان کی بات جو جائز ہے اس کو مانو بھی. اگر بالفرض، اور یہ ایک بات اور سمجھ لیں، ان کی باتوں کا بہت زیادہ جواب دینے کی ضرورت نہیں. بات یہ کہ آپ کو تو کہیں نہ کہیں صحبت میں اثر آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات دین کی کان میں پڑ جاتی ہے. ہماری بیچاری عورتیں کہاں جاتی ہیں جو ان کے دین، ان کے کانوں میں دین کی بات پڑے؟ اگر وہ غلط چل رہی ہیں یا ان کو وہ متاثر ہم سے نہیں ہے تو اس میں بھی قصور ہمارا ہے. پھر اس کا اہتمام کرو کہ کہیں دین کی مجلسیں ہوتی ہیں تو وہاں ان کو لے کر آؤں. یقیناً ایک دن میں سب کچھ نہیں ہوتا لیکن آہستہ 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 ان پر جبر مت کرو، زبردستی مت کرو، بس اپنا کردار پیش کرو، اپنے اخلاق پیش کرو. انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ آپ کو خود دین پر چلانے والے بن جائیں گے. ہمارے اعتکاف میں ایک صاحب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے سب لوگوں کے سامنے یہ بات کہہ رہے تھے کہ مجھے اعتکاف میں مجھے میری بیوی نے بھیجا، تو بڑی خوشی کی بات، یہ ماشاءاللہ ان کی نیکی کی بات ہے، یہ کوئی برے برائی کی بات نہیں ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ بیوی کو سلام بھی نہیں کرتے، غیرت کے خلاف ہے کہ ہم کیسے سلام کریں، سلام تو وہ ہمیں کرے. بعض کی بیویاں پڑھی بھی ہوتی ہیں تو اپنے شوہر کو کہیں گے کہ پڑھاؤ، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیوی سے نہیں پڑھیں، یہ بھی ان کو غیرت کے خلاف رکھتے. بھائی اگر اللہ نے اس کو دین کی سمجھ دی ہے تو پڑھا سکتی ہے تو پڑھ لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. استاد بن جائے گی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں استاد بن گئی تو اس کا احترام بھی کرنا پڑے گا. تو بات یہ ہے کہ اگر بیوی ماشاء اللہ قرآن مجید پڑھی ہوئی ہے اچھا، اور اگر اپنے شوہر کو چاہتی ہے پڑھائے تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. شریعت نے ایسی کوئی شرم نہیں رکھی، یہ ہم لوگوں نے اپنی شرمیں بنا رکھی ہیں، فلاں شرم فلاں شرم. شریعت شرح میں کوئی شرم نہیں، یاد رکھی. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات سے کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں اچھا خیال بھی رکھتے ہیں، اچھا گمان بھی رکھتے ہیں، اور اس بات کی انہیں قدر ہے کہ ان کی بیوی نے انہیں یہاں انتقام میں بھیجا. تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دین کی سمجھ ہو خاتون میں تو انشاءاللہ وہ اپنے شوہروں کو صحیح چلانے والی بن جاتی ہیں. لیکن اگر خدا نہ کرے ہم صحیح نہ چلیں تو اس میں قصور ہمارا ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم معلومات کرتے رہیں دین کے بارے میں کہ بھائی دین اس بارے میں کیا کہتا ہے، بیوی کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، گھر والوں کے کیا حقوق ہیں، کس حد تک میں ان کی بات مانوں، یہ سب باتیں معلوم کرتے رہیں. اور پھر آدمی جب کسی رشتہ جوڑ لیتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں مشکل آ جائے تو اپنی مشکل حل کر پوچھ کر. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کی توفیق دے دے, اب باقی چیزوں کی بھی توفیق اللہ سے مانگیں اور آہستہ آہستہ اپنے دین کو سیکھیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, دیکھو بہت سارے جو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو غیر مذہب کے ہوتے ہیں ہمارے, لیکن وہ اپنے دین کو سیکھنے میں پوری جان لڑا دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ آپ سے مقابلہ کرتے ہیں, آپ کو لاجواب کر دیتے ہیں دلائل میں, اس لیے کہ جتنا ان کا دین ہے وہ اس حد تک دین خوب سیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہو گلیوں میں ملنگ گھلتے رہتے ہیں, ہاتھوں میں چمٹے بجاتے ہوئے, دما دم مست قلندر اریدا پہلا نمبر, یہ اصل میں دین کی تبلیغ ہے. یہ دما دم مست قلندر کیا ہے, وہ اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں کہ بھائی خلافت میں نمبر علی کا پہلے ہے. علی کا پہلا نمبر کا مطلب یہ ہے ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ نہیں ہے, خلیفہ اول ہے کہ نہیں, لیکن بعض لوگوں کے عقیدے میں نہیں. سیدنا عمر فاروق دوم خلیفہ لیکن بعض کے عقیدے میں نہیں. سوم خلیفہ سیدنا عثمان غنی ہے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہے, وہ کہتے ہیں دما دم مست قلندر علی کا پہلا نمبر. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ مجھے بعض لوگ بتاتے بھی ہیں کہ آج نہیں تو کل سب لوگ علی علی کہیں گے, دم مست 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 مست, پتہ نہیں کس کس کو مست کرتے ہیں اس پہ, اور ہم بھی خوب جناب مست ہو گا رہے ہوتے ہیں ناچ رہے ہوتے ہیں. یاد رکھو کہ وہ اصل میں تو وہ یہ پرچار کر رہے ہوتے ہیں کہ علی کا نمبر, حضرت علی ہمارے بھی بزرگ ہیں. بتائیے کسی کے دل میں ادنا 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 توہین کا بھی کوئی وہم و گمان کو دل میں ہو سکتا ہے سیدنا علی کے بارے میں؟ ہمارے بزرگ, ہمارے ان کی جوتیوں کی خاک ہمارے سر پر, ہم ان کو ان کی اولاد کو اپنے لیے جو ہے وہ رہنما سمجھتے ہیں, ان سے محبت کا الحمدللہ ہمیں تعلق ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی پوچھے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں تو ہمیں نہیں پتا ہوگا, لیکن ان سے کوئی پوچھے حضرت علی کے بارے میں ساری بات بتا دیں گے آپ, پیدا کہاں پر ہوئے اور کیا کچھ کی انہوں نے کیا. یہ حق پر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنے دین سے آدمی لا تعلق ہو جائے. بھائی ٹھیک ہے حق پر ہو آپ, لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ دین سیکھنا مت سیکھو. آج ہم اسی خوش فہمی میں بس رہتے ہیں کہ صاحب الحمدللہ ہم حق پر ہیں, لہٰذا ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ بہت جلدی آدمی گمراہی میں بڑھ جاتا ہے, کیونکہ دوسرا آدمی پوری تیاری کے ساتھ آتا ہے اور وہ آپ سے بحث کرتا ہے, بحث مباحثے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد بڑی دلیل ہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو بھائی تمہارے پاس دلیل اس لیے نہیں کہ تم نے سیکھی نہیں, تم نے معلوم نہیں کی, معلوم کر لو گے تمہارے پاس بھی دلائل آ جائیں گے. اس لیے میرا مقصد یہ ہے کہ اپنے دین کو سیکھو, یہ مقصد نہیں کہ کسی سے بحث مباحثہ کرو. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ بحث مباحثہ مت الجھو, کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں, مجادلہ کرنے کی ضرورت نہیں, بحث کی ضرورت نہیں, تکرار کی ضرورت نہیں ہے. اس بحث تکرار سے کوئی اپنا دین چھوڑ کے دوسرے دین پر نہیں آتا. البتہ آپ اپنے دین پر ڈٹو, کسی کو برا بھلا مت کہو, کسی کے مسئلہ کو مت چھیڑو, لیکن جو آپ کا مسئلہ ہے اس پر آپ مضبوطی کے ساتھ قوت کے ساتھ جمے رہو, تو انشاءاللہ پھر آسانی کے ساتھ معاملہ حل ہوگا. بہرحال آپ دعا کر لیتے ہیں کیونکہ وقت شہری کا بھی آ رہا ہے, کچھ انفرادی آپ نے عبادات بھی کرنی ہوں گی, تو دو شعر پڑھ لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا و تعالی, نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منک الا الیک. اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره, واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره, واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين أصلح لنا شأننا كله, أصلح لنا شأننا كله, أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں یا اللہ سارے گناہوں کو مٹا دیجیے، یا اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ نامہ اعمال سے مٹا دیجیے، اے اللہ فرشتوں کے ذہنوں سے مٹا دیجیے، یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ اپنے جیسے بندوں کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ فرمائیے، یا اللہ ہمیں کسی کے سامنے ذلیل نہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں کسی کے سامنے رسوا نہ فرمائیے، ہماری پردہ پوشیاں فرمائیے، اے اللہ پردہ دری نہ فرمائیے، دنیا میں ہی پردہ پوشیاں فرمائیے، آخرت میں ہی پردہ پوشیاں فرمائیے، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے ختم ہونے سے پہلے پہلے یا اللہ ہماری مغفرت کے بارے میں فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ آپ کے سوا کوئی در نہیں، آپ کے سوا کوئی رب نہیں، آپ کے سوا کوئی چوکھٹ نہیں، یا اللہ ہم آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں، اے اللہ آپ کے سوا ہمارا کون ہے، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے مالک و خالق ہیں، آپ ہی ہمارے رازق ہیں، اے اللہ آپ ہی ہمیں پیدا کرنے والے ہیں، یا اللہ ہم پر رحم فرمائیے، کرم کے معاملے فرما لیجیے، ستاری اور غفاری کا معاملے فرمائیے، اے اللہ مغفرت فرما دیجیے، بخش دیجیے، یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں سر سے لے کے پیر تک، اے اللہ کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا، اور کون سی نافرمانی ہے جو ہم سے سرزد نہیں ہوئی، اے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ تو کرم فرما دے، اے اللہ تو عافیت عطا فرما دے، یا اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق بھی آپ ہی دیں گے، گناہوں کو چھڑائیں گے بھی آپ ہی، معافی بھی آپ ہی عطا فرمائیں گے، یا اللہ ہم ارادے کرتے ہیں صبح و شام ارادے کرتے ہیں، لیکن ہم کیا اور ہمارے ارادے کیا، اے اللہ وہ ٹوٹ جاتے ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ میں اہنی ارادوں کا مالک بنا دیجیے، اے اللہ ارادوں پر استقامت عطا فرمائیے، اے اللہ ارادوں پر استقامت عطا فرما دیجیے، گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ، اے اللہ ہم آپ کے در پر حاضر ہیں، اے اللہ آپ کے در پر حاضر ہیں، اے اللہ ہم منگتے اور سائر ہیں، اے اللہ ہم فقیر ہیں، اے اللہ آپ کے ساتھ لپٹے اور چپٹے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم پر رحم فرما دیجیے، یا اللہ ہم منگتوں کو عطا فرما دیجیے، ہم فقیروں کو عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہم لیے بغیر جانے والے نہیں، یا اللہ ہم توڑ گئے، اے اللہ ہم اڑیل فقیر ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمیں بخش دیجیے، ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہمیں عطا فرمائیے، عطا فرماتے رہیے، عطا فرماتے جائیے، اپنے نیک بندوں کے صدقے سے ہمیں عطا فرماتے جائیے، یا اللہ کرم فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں رقت قلب عطا فرما دیجیے، اے اللہ رقت قلب عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے دل کو نرم فرما دیجیے، اے اللہ حرام مال کھا کھا کے اور غلط طریقوں سے اور نافرمانیوں کی بنا پر اور تیرے احکام ٹوٹنے کی نہوست سے، یا اللہ ہمارے قلوب سخت ہو گئے، اے اللہ ہمارے قلوب سخت ہو گئے، آپ رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، عافیت عطا فرما دیجیے، اے اللہ رقت، اے اللہ ہمارے دل میں پیدا فرما دیجیے، اے اللہ اپنی ذات کا یقین عطا فرما دیجیے، تقوی کی دولت عطا فرما دیجیے، اپنی ذات کا خوف عطا فرما دیجیے، اے اللہ، اے ہمارے مالک و خالق، اے اللہ اگر آپ نے ہماری دستگیری نہ فرمائی، اے اللہ اگر آپ نے ہماری حفاظت نہ فرمائی، اگر آپ نے ہمیں اپنی پناہ میں نہ لیا، یا اللہ ہم ذلیل رسوا ہو جائیں گے، اے اللہ شیطان ہمیں گمراہ کر دے گا، آپ اپنا فضل فرمائیے، اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے، شیطان مردود کی شر سے بچا لیجئے، شیطان کی پناہ سے بچا لیجئے، اپنی پناہ میں ہمیں لے لیجئے، یا اللہ ہمیں اپنی مضبوط حفاظت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں عزت عطا فرما، ذلتوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں تقوی کی دولت عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم جب تک زندہ رہے میں حافظ کی دولت عطا فرما، ہمیں اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے دلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما، یا اللہ ہماری لاج رکھ لیجئے، اے اللہ ہماری لاج رکھ لیجئے، اے اللہ امتی ہونے کی لاج رکھ لیجئے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اے اللہ امتی ہونے کی لاج رکھ لیجئے، ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا نہ فرمائیے، اے اللہ آقا کے سامنے شرمندہ نہ فرمائیے، اے اللہ امتوں کے سامنے شرمندہ نہ فرمائیے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لیجئے، یا اللہ ہمیں اپنی مغفرت، اے اللہ میں چھپا لیجئے، اے اللہ اپنے دامن میں چھپا لیجئے، اے اللہ نظر رحمت فرمائیے، اے اللہ نظر رحمت فرمائیے، اے اللہ نظر رحمت فرمائیے، اللہم لا تردنا خائبین، اللہم لا تردنا خائبین، اللہم لا تردنا خائبین، ولا عن جنابك محرومين، ولا عن جنابك محرومين، بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين، بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين، بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين. يا الله يا الله رحم فرما دیجئے، يا ستار يا غفار يا ارحم الراحمين، يا سلام يا خالق يا رازق يا منان يا ديان يا حنان يا منان يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أو برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله، اصلح لنا شأننا كله، اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے بچوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے عزیزوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دے، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے چھوٹے اور بڑوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس پورے محلے کی مغفرت فرما دے، اس پورے علاقے کی مغفرت فرما دے، اے اللہ بلکہ پورے کراچی کی مغفرت فرما دے، اے اللہ پورے پاکستان کے رہنے والوں کی مغفرت فرما دے، پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی مغفرت فرما دے. یا اللہ یا اللہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے، اے اللہ عزت عطا فرما دے، ذلتوں سے بچا لے. یا اللہ رحم فرما، یا اللہ کرم فرما، عافیت عطا فرما، ہر شر و فتنوں سے بچا، اے اللہ ہر شر و فتنوں سے بچا. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے محفوظ فرما دے. یا اللہ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ملک کو سالمیت عطا فرما، یا اللہ فضل سے اسے استحکام عطا فرما. آپ ہی نے یا اللہ یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور 27ویں شب کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، شب قدر کی رات میں یہ نعمت عطا فرمائی ہے. یا اللہ بلا شبہ ہماری بدعمالیاں تو بے انتہا ہیں، اور ہم نے بدعمالیوں کے سبب اس نعمت کی قدر بھی نہیں کی، یہاں تک کہ آدھا حصہ ہم نے گنوا دیا. یا اللہ تو ہم پر رحم فرما دے، ہمیں جو موجودہ باقی حصہ ہے اس کی قدر کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے کفار کو، یہود کو، نصارہ کو، ہنود کو، مشرقین کو ہدایت عطا فرما دے. یا اللہ ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ ہدایت عطا فرما دے، اور ہدایت اگر ان کے نصیب میں نہیں تو اللہ انہیں تباہ و برباد فرما دے. یا اللہ انہیں تباہ و برباد فرما دے. اسی طریقے سے یا اللہ جو مشرقین کے طریقوں پر چلنے والے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے انہیں بھی ہدایت عطا فرما، اور ہدایت نصیب میں نہیں تو انہیں بھی تباہ و برباد فرما. یا اللہ اسی طریقے سے دشمنان دین اور اعداء دین کو، اے اللہ اولاً ہدایت عطا فرما لیکن ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو انہیں بھی تباہ و برباد فرما. یا اللہ مسلمانوں کو عروج عطا فرما، اے اللہ جس طرح آپ نے پہلے مسلمانوں کو عروج عطا فرمایا تھا، عزتیں عطا فرمائی تھی، یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں بھی ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے جس کے نتیجے میں یا اللہ ہم مسلمانوں کو پہلے جیسا عروج حاصل ہو جائے، اے اللہ پہلے جیسی عزتیں حاصل ہو جائیں، پہلی جیسی رفعتیں حاصل ہو جائیں. یا اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے جو بیمار ہیں، اور بہت سے ایسے نمازی جو مسجد میں نہیں آ سکتے، گھروں پر ہیں یا ہسپتالوں میں، سب کو یا اللہ شفا کامل عطا فرما. ہم خود سب سے زیادہ محتاج ہیں، سب سے پہلے اپنے لیے اللہ ہم دعا کرتے ہیں، ہم سب کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو شفا ظاہری اور باطنی عطا فرما دے. اے اللہ ظاہری شفا بھی عطا فرما، باطنی شفا بھی عطا فرما، ہر قسم کی بیماریوں کو دور فرما دے. یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں کو دور فرما دے. یا اللہ ہمیں عافیت دارین نصیب فرما، ہر شر سے اور فتنوں سے محفوظ فرما. ہمارے بچوں کو بھی نیک بنا، یا اللہ ہمیں نیک، ہمیں بھی نیک بنا. اے اللہ نیکیوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے جو نیکیوں کے ارادے ہیں اس میں استقامت عطا فرما دے. اے اللہ جن لوگوں نے دین پر چلنے کا ارادہ کیا ہے، اپنے فضل و کرم سب کو استقامت کے ساتھ دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ استقامت عطا فرما دے. یا اللہ یہاں پر اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو قبول فرما، بلکہ پورا عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کا اعتکاف میں بیٹھنا عذاب کو ٹالنے کا سبب بنا دے. اے اللہ عذاب کو ٹالنے کا سبب بنا دے. اے اللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہمیں عزتیں عطا فرمانے کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین ہمارے اعتکاف کو قبول فرما لے، نمازوں کو قبول فرما لے، تراویح کو قبول فرما لے، رمضان کے روزوں کو قبول فرما لے. اور یا اللہ آج جو قرآن مجید قیام اللیل میں حافظ محمد مکی نے اور باقی ساتھیوں نے بھی کچھ ان کے ساتھ پڑھا ہے، جنہوں نے ختم کیا ہے اللہ اس کو قبول فرما لے. اے اللہ جنہوں نے انتہاد سنا ہے اے اللہ ان کے سننے کو قبول فرما لے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں اور افادیں عطا فرما. دائمی طور پر پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بہت سے مسائل ہیں جو آپ جانتے ہیں, سب مسائل کو حل فرما دیجئے. ہمارے گھروں میں خیر پیدا فرما دیجئے, ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما دیجئے, ہمارے بچوں کو نیک بنا دیجئے. اے اللہ بہت سے خواتین کے مسائل ایسے ہیں کہ جن کے یہاں ڈلیوری کیسز ہونے والے ہیں, تو اپنے فضل خاص سے عافیت کے ساتھ خیر کے ساتھ یا اللہ سارے معاملات کو نمٹا دیجئے. عافیت کے ساتھ نیک صالح اولاد عطا فرمائیے. اے اللہ صحیح و سالم عطا فرمائیے, نقائص سے پاک عطا فرمائیے. اے اللہ مکمل اور صحت مند عطا فرمائیے. اے اللہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بازو نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ کوئی پیر نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ کوئی اور عضو نہ بنا ہو. اے اللہ مکمل عطا فرمائیے. یا اللہ عطا فرمائیے, اپنے فضل و کرم سے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے اور جو مسائل گھروں کے ہیں, بعض خواتین کی بیماریاں ہیں, اے اللہ ان کو بھی دور فرما دیجئے. پریشانیاں ہیں تو دور فرما دیجئے. بعض اپنے شوہروں سے پریشان ہیں, بعض اپنے سسرال والوں سے پریشان ہیں, سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. اسی طریقے سے بعض خواتین ایسی ہیں کہ اے اللہ ان سے ان کے شوہر پریشان ہیں یا ان کے سسرال والے پریشان ہیں, انہیں بھی ہدایت عطا فرما دے, آپس کی محبتیں عطا فرما دے, آپس میں شیر و شکم شکر فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما دے, افتراق و انتشار سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا بنا دے. اے اللہ معاون بنائیے, معاند نہ بنائیے, ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا دیجئے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. حرمین شریفین کی عزت میں, عظمتوں میں, رفعتوں میں یا اللہ اضافے فرمائیے. حرمین شریفین کی یا اللہ حاضری نصیب فرما دیجیے. یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے. جو مسلمان وہاں گئے ہوئے ہیں ان کے جانے کو قبول فرما لیجئے, جو اب تک نہیں جا سکے وہاں کا جانا نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جو جا چکے انہیں بار بار جانا نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے, بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائیے. اور یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں اے اللہ مدینہ منورہ کی سکونت عطا فرما دیجئے. اے اللہ وہاں کی رہائش عطا فرما دیجئے. اگر جو ہم کسی لائق نہیں ہیں یا اللہ, لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ اگر ہو سکے تو مدینہ کی رہائش اختیار کرو. یا اللہ آپ اپنے فضل خاص سے ہمیں عطا فرما دیجئے. ہم دل میں اے اللہ اس کا درد رکھتے ہیں, دل میں اس کی تمنا رکھتے ہیں. اے اللہ اگر اس لائق نہیں ہے کہ ہم کس منہ سے کہیں, لیکن یا اللہ ہم اسی منہ سے آپ سے عرض کرتے ہیں, اس لیے کہ آپ اس میں کون ہے جو ہماری بات سنے, اور کون ہے جسے ہم کہیں, اور کون ہے جو ہماری سنے گا. یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہاں کی سکونت عطا فرما دیجئے. ایمان کے ساتھ, تقوی کے ساتھ, اپنے خوف کے ساتھ, اپنی ذات پر یقین کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ. اور جب وقت آخر آئے, اے اللہ جب وقت آخر آئے تو اپنے فضل و کرم سے ایمان کی دولت کے ساتھ بقی میں دفن فرما دیجیے. اے اللہ ایمان کی دولت کے ساتھ بقی میں دفن فرما دیجیے. اے اللہ ایمان کی دولت کے ساتھ بقی میں دفن فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے کتنے عزیز تھے جو کل تک ہمارے ساتھ تھے لیکن آج دنیا سے چلے گئے, اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ میرے والد محترم کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ اسی طرح ہمارے حضرت قائد رمضان صاحب کی مغفرت فرما. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے باقی تمام عزیزوں کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما. یہاں جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں ان میں سے جن کے والد نہیں, والدہ نہیں, دونوں نہیں یا کوئی ایک نہیں, یا اور جو عزیز رشتہ دار چلے گئے, اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان سب کی قبروں کو بھی جنت کا باغ بنا دے. یا اللہ ہمارے کتنے محبت کرنے والے, کتنے چاہنے والے, جو ہم ہمارے بغیر نہیں رہتے تھے, ہم ان کے بغیر نہیں رہتے تھے, لیکن آج گھر ان سے خالی ہیں, ان کو دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں. یا اللہ تیرے پاس وہ چلے گئے یقیناً ہم سے بہتر جگہ چلے گئے, تو ان کا اکرام فرما. اے اللہ تو ان کا اکرام فرما. اے اللہ تو ان کو اعزاز عطا فرما. اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما. یا اللہ تو ان کو عزتیں عطا فرما. اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا. اے اللہ وہ دعاؤں کے محتاج ہیں, اور آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم خود بھی سب سے زیادہ محتاج ہیں, جب تک زندہ رہیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا. یا اللہ آپ کسی وقت کون ہیں. اے اللہ ہماری پیشانیوں کے بالوں کو پکڑ کر اپنے آگے جھکا لیجئے. یا اللہ اللہ نے حرام سے بچا لیجئے. اللہ نے حرام سے بچا لیجئے. اے اللہ ذرائع آمدن جو حرام ہے ان سے بچا لیجئے. رزق حلال عطا فرمائیے. اے اللہ رزق حلال عطا فرمائیے, وسعت کے ساتھ عطا فرمائیے. اور یا اللہ عزت کے ساتھ عطا فرمائیے, ذلت سے نہ عطا ہو. اے اللہ عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے, اور پردہ پوشی کے ساتھ عطا فرمائیے. یا اللہ اپنا فضل فرمائیے, ہمیں استقامت دین عطا فرما دیجئے, دین پر استقامت عطا فرما دیجئے. یا اللہ یہ رمضان المبارک جو بھی اختتام پذیر ہے، یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں، یا اللہ جب تک ہماری زندگیوں میں بار بار یہ رمضان المبارک آتا رہے، اے اللہ یہ رمضان المبارک آتا رہے، اے اللہ یہ رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں آتا رہے اور اس کی ہم صحیح معنی میں قدر کرتے رہیں، اور اے اللہ اس میں جو اعمال ہیں وہ انجام دیتے رہیں۔ یا اللہ آپ نے تو اپنے کرم کی بارش فرما دی، کرم کی اندھا فرما دی، ہم ہی نالائق ہیں، اے اللہ ہم قدر نہیں کر سکے، اے اللہ ہم قدر نہیں کر سکے اس ماہ مبارک، اے اللہ یہ رحمتیں یہ برکتیں جو آپ نے نازل فرمائیں، اے اللہ ابھی اس کے جو لمحات باقی ہیں ہم آپ سے یا اللہ درخواست کرتے ہیں، اور ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ اے اللہ رات کے آخری حصے میں فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مغفرت کا طلب کرنے والا کہ جس کی ہم مغفرت کرتے ہیں، اے اللہ ہم مغفرت طلب کرتے ہیں، ہمارے مالک و خالق ہماری مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہے کوئی رزق کا طلبگار، اے اللہ ہم رزق کے طلبگار ہیں، ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ اے اللہ ہم آپ سے عزتوں کے بھی طالب ہیں، اے اللہ دونوں جہاں کی عزتیں عطا فرما دے، یا اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، دین بدلنا آسان فرما دے، اپنے بزرگوں کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری قوم کے نادان لوگوں کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری قوم کے بیوقوفوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ فرما، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، یا اللہ کے ہمارے بیوقوفوں کی وجہ سے آپ ہمیں ہلاک فرما دیں گے، اے اللہ ایسا نہ فرمائیے، اپنا فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، یا اللہ اے اللہ اس قدر کی دولت ہمیں عطا فرما دیجئے، اللہم فنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اے اللہ ہماری گزارشات پر کرم فرمائیے، اے اللہ ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، اے اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے، اے اللہ نظر رحمت ڈال دیجئے، اے اللہ نظر رحمت ڈال دیجئے، اے اللہ نظر رحمت فرمائیے، اے اللہ اس پورے اجتماع کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو مغفور بنا دیجئے، مغفور لہم بنا دیجئے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، فیصلے فرما دیجئے، یا اللہ آپ کے سوا کوئی در نہیں، آپ کے سوا کوئی رب نہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کے سوا کوئی پالنہار نہیں، اے اللہ اے ہمارے ربا، اے ہمارے ربا، اے ہمارے ربا رحم فرما دے، کرم فرما دیجئے ربا، اے اللہ رحم فرما دیجئے، گناہوں سے بچا لیجئے، بدکاریوں سے بچا لیجئے، اے اللہ بے حیائی سے بچا لیجئے، فواہش سے بچا لیجئے، منکرات سے بچا لیجئے، یا اللہ رحم و کرم کے معاملے فرمائیے، اے اللہ رحم و کرم کے معاملے فرمائیے، یا اللہ جب تک زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، قرآن مجید پڑھنے کی دائمی توفیق عطا فرمائیے، صحیح معنی میں اس کلام اللہ کی ادب کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی دائمی توفیق عطا فرمائیے، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار بنا دیجیے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے قرآن مجید کو کے نور سے دلوں کو منور فرما دیجیے، عافیت کا نور ہمیں عطا فرمائیے، اے اللہ قرآن مجید پڑھنے کی دائمی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ اس نور سے ہمارے گھروں کو منور فرما دیجیے، ہمارے دکانوں کو، ہمارے ملوں کو، فیکٹریوں کو، اور اے اللہ جہاں ہم جاتے ہیں ہمارے آفیسز کو، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کے نور سے منور فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے لیے زندگی کو آسان فرما دیجیے، عافیت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمیں کسی ابتلاء میں مبتلا نہ فرما، کسی آزمائش سے دوچار نہ فرما، یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، اے اللہ یہ دعا صرف ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے، اپنے بچوں کے لیے بھی مانگتے ہیں، اے اللہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے مانگتے ہیں، یا اللہ عطا فرما دیجیے، الہ العالمین، بہت سارے عزیز ایسے ہیں جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اپنے فضل و کرم سے سب کی دعاؤں اور حاجتوں کا آپ سننے والے ہیں قبول فرما لیجیے اور ان کی مشکلات کو حل فرما دیجیے. اللہ جن کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اے اللہ جوڑ کے اور عافیت کے رشتے عطا فرما دیجیے. اللہ عافیت کے رشتے عطا فرما دیجیے. یا اللہ عافیت والے رشتے عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جلد از جلد اے اللہ انہیں اپنے گھروں کا کر دیجیے. اے اللہ والدین کو جو پریشانی ہے انہیں دور فرما دیجیے. اے اللہ خود ان بچیوں کو جو پریشانی ہے وہ بھی دور فرما دیجیے. اسی طرح سے یا اللہ بعض بچے نوجوان نیک جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بیویاں ملیں, اپنے فضل خاص سے یا اللہ انہیں نیک رشتے عطا فرما دیجیے. اے اللہ انہیں نیک بیویاں عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے ہم بہت سے عزیز ہیں جن کی بچیاں بھی بیٹھی ہیں انہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے, تو اپنے فضل خاص سے ان کی بچیوں کو بھی یا اللہ جوڑ کے رشتہ عطا فرما دیجیے. اور یہاں بھی جتنے آباد بیٹھے ہیں بہت سو کی بہنیں ہیں بھائی ہیں بہنیں ہیں بہت سو کی بیٹیاں ہیں, اسی طرح کسی کے بیٹے ہیں اور کسی کے بھائی ہیں. اے اللہ جو بھی رشتہ جس سے ہو اپنے فضل خاص سے سب کی مشکل حل فرما دیجیے. یا اللہ جوڑ کے رشتہ عطا فرما دیجیے. جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئی انہیں وہاں کی خوشیاں عطا فرمائیے, دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرما دیجیے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہماری مساجد و مدارس کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ دشمنوں کے شر و فتنوں سے بچا لیجیے. اے اللہ افغانستان کی حفاظت فرما, فلسطین کی حفاظت فرما. اے اللہ اسی طریقے سے دیگر ممالک اسلامیہ کی اے اللہ حفاظت فرما, جہاں اے اللہ کفار و مشرکین کے دانت گڑے ہوئے ہیں, جہاں ان کی نظریں لگی ہوئی ہیں. یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے مسلمانوں کی اور مسلم ممالک کی حفاظت فرما, ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ مسلمان ممالک تو بے انتہا ہیں, لیکن یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں کوئی لیڈر عطا فرما دیجیے. اے اللہ ایسا لیڈر عطا فرمائیے جس کی رہنمائی میں اے اللہ دین کو بھی ترقی ہو دنیا کو بھی ترقی ہو. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نیک صالح حکمران عطا فرما دے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں اپنی ذات کا خوف عطا فرما دیجیے, اپنی ذات کا ڈر عطا فرما دیجیے, تقوی والی زندگی عطا فرما دیجیے. اے اللہ میرے جتنے یہاں متعلقین ہیں احباب ہیں دوست ہیں خصوصیت کے ساتھ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارے سب دوستوں کو احباب کو اے اللہ تو اپنے صالح بندوں میں شمار فرما دے, متقی بندوں میں شمار فرما دے. اولیاء صلحاء اور صدیقین کی جو آخری سرحدیں ہیں یا اللہ انتہا تک انہیں پہنچا دے. دنیا کی بھی ترقیاں عطا فرما, اے اللہ آخرت کی بھی ترقیاں عطا فرما. جو موجود ہیں انہیں بھی اور جو موجود نہیں انہیں بھی اے اللہ ظاہری باطنی ساری ترقیوں سے نواز دیجیے. یا اللہ میں خود تو بہت ہی ناکارہ ہوں اے اللہ, لیکن میرے متعلقین جو بھی ہیں یا اللہ میرے ناکارہ ہونے کی وجہ سے انہیں محروم نہ فرمانا. یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے دنیا اور آخرت کی ساری دولتیں انہیں عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے کامل ایمان اور کامل ایمان کی دولت عطا فرما. یا اللہ ہماری بے وقوفیوں کی وجہ سے ہم ناکارہ ہیں یا اللہ نکم میں, اے اللہ اس کی وجہ سے کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے رحم فرما کرم فرما. اے اللہ عافیت نصیب فرما. ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ سعودیہ میں ہو گیا, انہوں نے دعا کی اللہ دعا فرمائی اللہ انہیں شفا عطا فرما. اسی طریقے سے ہمارے ایک دوست ہیں ان کے بھائی سعودیہ میں ہوتے ہیں وہی پریشان ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی ساری پریشانیاں دور فرما دے. اسی طرح ان کے اور دیگر عزیز رشتہ دار ہیں ان پریشانیاں بھی دور فرما دے. اور بھی جو بھی ہیں یا اللہ کسی نے ہم سے کہا ہے یا نہیں کہا لیکن سب کے حوال کو جانتا ہے, سب کی مشکلات کو حل فرما دے, سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ہمارے بچوں کو بھی نیک صالح بنا دے, اللہ دین پر چلنے والا بنا دے, دنیا آخرت کی عزت عطا فرما دے. یا اللہ محمد مکی جس نے قرآن مجید پڑھا ہے اے اللہ قرآن مجید پڑھنے کا شغف عطا فرما دے. اسی طریقے سے دیگر اولاد کو بھی اور یہاں بھی جتنے احباب بیٹھے ہیں ان کی اولادوں کو بھی یا اللہ پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا, اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ اس طرح راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. اے اللہ ہم سے ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ہم سے ناراض نہ ہو. اے اللہ جو حقوق ہمارے ذمے ہیں انہیں ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ایک ایک حق جس کا بھی ہے یا اللہ اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما, اساتذہ کی حفاظت فرما, مشائخ کی حفاظت فرما. میرے حضرت شیخ العربی والعجم حضرت والا حضرت شاہ کی محمد اختر صاحب دامت برکات العالیہ کو اے اللہ دن دونی رات چونی ترقی عطا فرما, انہیں صحت کاملہ عطا فرما دے. جتنی بیماری ہیں انہیں دور فرما دیجیے. یا اللہ ان کی ذات سے پورے عالم اسلام کو فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, پورے عالم کو مستفید فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے یا اللہ اپنے فضل سے ہم سے بھی دین کا کام لے لیجیے. اے اللہ ہم تیرے ناکار اور نکمے بندے ہیں, اے اللہ ہم سے دین کا کام لے لیجیے. یقیناً یا اللہ خوبیاں نہیں ہیں, اے اللہ وہ اچھائیاں نہیں ہیں لیکن تیرے بندے ہیں، اے اللہ تو چاہے تو پیدا کر سکتا ہے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، اے اللہ پوری دنیا میں ہم سے دین کا کام لے لے، یا اللہ اپنے فضل خاص سے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے جن روحوں کی کو مناسبت آپ نے ہم سے عطا فرمائی ہے یا اللہ انہیں ہم سے ملا دیجئے، اور اے اللہ جس روح کو جس روح سے نسبت ہے اس کو وہاں پہنچا دیجئے، یا اللہ ہمارے حضرت کے جتنے خلفاء ہیں انہیں بھی دنیا اور آخرت کی ساری ترقیوں سے نوازیے، ان کے اولادوں کو بھی نیک بنائیے، یا اللہ دنیا کی آخرت کی عزتیں عطا فرمائیے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں ان سے بھی دین کا کام لے لیجئے، یا اللہ خوب دین کا کام لیجئے، یا اللہ عزت کے ساتھ لیجئے، عافیت کے ساتھ لیجئے، خاص طور پر دعا فرمائیے اس وقت امریکی جیل میں، افغانستان میں اور دوسرے جیلوں میں بہت سے مسلمان قیدی مظلومانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم یہاں پر آرام سے کھاتے ہیں پیتے ہیں آرام اور سوتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سے مسلمان بھائی مرد عورت انتہائی تکلیف سے زندگیاں جیلوں میں گزار رہے ہیں، صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، عقوبتیں برداشت کر رہے ہیں، اے اللہ فرما دے، یا اللہ دین پر چلنے کے جرم میں وہ گرفتار، اے اللہ تو ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے فضل سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دے، ڈاکٹر عافیہ کی بھی دعا فرمائیے، اے اللہ اس کی بھی اسباب پیدا فرما دیجئے، ایک اور آزاد ہو کر صرف دین کی خاطر، اے اللہ یہ سب وہ برداشت کر رہے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے انہیں بھی رہائی عطا فرما دے، اے اللہ انہیں اپنے بچوں میں ملا دیجیے، عزت رہائی عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی جتنے اللہ قید ہیں مظلومانہ طریقے پر، اے اللہ چاہے وہ اسلامی ممالک کے جیل خانوں میں ہو یا کافروں کی قیدوں میں، سب کو اے اللہ سب کو رہائی عطا فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ بڑی کوتاہی ہم سے ہوتی ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے، اے اللہ انہیں اپنے فضل سے اپنے اپنے گھروں کو پہنچا دے، اسی طرح ہمارے کتنے مسلمان بہن بھائی صرف اس جرم میں کہ وہ اسلام پر چلنے والے ہیں بمباریوں کے نشانہ بن گئے، اے اللہ شہید ہو گئے، اپنے فضل سے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے اعزہ اقارب جو بعد میں ان کے موجود ہیں، اے اللہ تو نے صبر جمیل عطا فرما، تو ہی ان کا کارساز ہے، تو ہی ان کا کفیل ہے حقیقی معنی میں، اے اللہ تو ان کی کفالت فرما، معصوم بچوں کی کفالت فرما، اے اللہ جن عورتوں کے شوہر جدا ہو گئے، اے اللہ تو ان کی کفالت فرما، یا اللہ ان کے زخموں پر اور ان کے، یا اللہ مرہم رکھ دیجئے، یا اللہ انہیں صبر عطا فرما، یا اللہ رحم فرما اور کرم فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو تیرے نیک محبوب بنتے ہیں ہم ان کے صدقے سے مانگتے ہیں، عطا فرما، اے اللہ عطا فرما، اے اللہ عطا فرما، اے اللہ اپنے محبوب بندوں کے صدقے سے عطا فرما دیجئے، یا اللہ تیرے نیک بندے ان کے سب کچھ ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہم پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، اے اللہ فرض نمازوں کو بھی قبول فرما، نفلی عبادات کو بھی قبول فرما، ذکر و اذکار کو قبول فرما، یا اللہ اپنے فضل خاص سے، یا اللہ جتنے لوگ جتنے احباب یہاں ہماری مسجدوں میں آتے ہیں نماز کے لیے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، پانچوں وقت کی نماز میں جو ہمارے شریک ہوتے ہیں مستقل ہماری مسجد کے نمازی ہیں یا کبھی کبھی جب بھی آتے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، پورے عالم اسلام کی مغفرت فرما دے، تمام مسلمان مردوں کی اور عورتوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم نے جو دعائیں مانگی ہیں انہیں قبول فرما لے، جو مانگنے سے رہ گئیں، اے اللہ اپنے فضل سے آپ جانتے ہیں کہ دلوں میں کیا کیا حسرتیں اور خواہشیں ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے انہیں پائے تکمیل تک پہنچا دے، عافیت کے ساتھ یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، اور اے اللہ خصوصیت کے ساتھ حاسدوں کے حسد سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے بچا، اے اللہ شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما کر اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ میں عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، میری والدہ کے لیے دعا فرمائی، اللہ نے شفائے کامل عطا فرما لے، ان کا سایہ رحمت بنا کر عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ دیر تک ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، اور اسی طریقے سے جو بھی ہمارے بڑے بوڑھے ہیں اور اس وقت موجود ہیں, اللہ تعالیٰ رحمت بنا کر انہیں ہم پر رکھے, اور اسی طرح باقی سب لوگوں کے لیے بھی یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ سب کے حق میں قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تب علینا انک انت التواب الرحیم, صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت حضرات انفرادی طور پر تشریف لے جائیں, جس نے جو کام کرنا ہے وہ کر لیں, اور سحری وغیرہ کھانی ہے تو اس کے لیے تشریف لے جائیں.